السلام علیکم. چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 9 ہے سورہ آراف، آیت نمبر 127 سے شروع کریں گے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم موسا اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا اور ملک میں کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، آپ کے ذہن میں پچھلا قصہ ہوگا جو کل ساری بات چل رہی تھی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزے دکھائے فرعون کے محل میں آ کے، تو فرعون اور اس کے ساتھی گھبرا گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے یہ ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کر دیں گے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ پورے شہر میں، پورے ملک میں ایڈورٹیزمنٹ کر دو، اناؤنسمنٹ کر دو، اور جتنے بھی جادوگر ہیں سب کو بلا لو تاکہ موسیٰ کے جادو کو ختم کر دیں. ان کا خیال تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کوئی جادو ہے. اور جب انہوں نے سب ہرکارے بھیجے اور سب جادوگروں کو اکٹھا کیا تو بھی اس کے بعد کی گفتگو چل رہی ہے. فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے. کیا کہا اس نے؟ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. فرعون کے لیے آتا ہے کہ فرعون ذہین بڑا تھا، بہت انٹیلیجنٹ تھا، اس لیے اس نے بنی اسرائیل کو سارا ٹائم سپریس کر کے رکھا. فرعون بنی اسرائیلیوں کے مائنڈ سیٹ کو تو سمجھ گیا تھا لیکن اپنی عقل کو وہ صحیح طرح سے استعمال نہ کر سکا، اسی لیے موسیٰ کے رب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گیا، ان کو نہ سمجھ سکا. اور موسیٰ علیہ السلام کی ڈپینڈنسی بنی اسرائیل پر نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ڈپینڈنسی ان کے رب پر تھی. فرعون یہ بھول گیا تھا کہ اگر وہ خود کو کہہ رہا ہے ان فوقہم قاہرون، اگر وہ خود کو قاہرون کہہ رہا ہے تو بھول گیا تھا کہ اس کے اوپر ایک القہار بھی موجود ہے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. کیا مطلب تھا موسیٰ علیہ السلام کا؟ پیچھے مت ہٹنا، گھبرا مت جانا، فرعون کی اسٹریٹجی کے اوپر کمپرومائز نہ کرنا. زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ جو بے دین لوگ ہوا کرتے تھے کہ موسیٰ تم نے آ کر ہمارے دیوی دیوتاؤں کو ناراض کر دیا ہے، یہ جو تم ہم سے ایک ہی خدا کو ماننے کی بات کرتے ہو اس سے ہمارے دیوی دیوتا ناراض ہو گئے ہیں، جب ہی جو ہے وہ تم پر بھی پھٹکار پڑ رہی ہے اور ہم پر بھی پھٹکار پڑ رہی ہے، یعنی ہم پر یہ مشکل آ رہی ہے. اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے. موسیٰ علیہ السلام لیڈر تھے نا، تو اپنی قوم کا مورال جو تھا وہ ہائی کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دکھایا، پازیٹیو تھنکنگ رکھی، اور اپنی قوم کے اندر امید کی شمع روشن کی، ان کی بات کو اگنور کر دیا. پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فالے بد ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فالے بد تو اللہ کے پاس تھی. یہ جو یہاں لفظ آیا ہے آیت نمبر 131 میں، الا انما طائرہم، ان کی جو فالے بد تھی، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ پھر لفظ جو تھا یہ استعمال ہونے لگا طائرو نحوست کے لیے، حالانکہ در حقیقت ان کی فالے بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کئی دفعہ مہلت دی، وقفے وقفے سے ان کو امن دیا، وقفے وقفے سے ان کو آزمائشیں دی، لیکن وہ نہ سدھرے. اس لیے اللہ نے کہا، ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا. جب جب موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آزمائش آ جایا کرتی تھی. تو اللہ نے اب بھی ان کی نافرمانی پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا. یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے. یہ جو یہاں سیکوینس میں مختلف آزمائشوں کا ذکر آ رہا ہے، اس میں بیچ میں درمیان میں ٹائم بار ہے، لیکن آپ کے سامنے میرے لیے اور ہمارے لیے جو ہے اس کو کٹ اٹ شارٹ کر کے بیان کیا گیا ہے. اس لیے اللہ نے کہا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے، کیا کہتے، اے موسیٰ ادعو لنا ربک، موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. یہ تھی ان کی مینٹل سلیوری جس کا یہ شکار تھے. آل فرعون نے بھی پیچھے کہا تھا، آل فرعون نے یہ کہا کرتے تھے، فرعون والے بھی یہ کہا کرتے تھے، جیسے بنی اسرائیلی کہا کرتے تھے کہ عذاب کو ٹلوا دے، جو فرعون تھی آل فرعون، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے ہی کہا کرتے تھے جب آزمائشیں آتی تھیں کہ اپنے رب کو بلاؤ اور اس کو پکارو اور اسے کہو کہ ہم پر سے یہ آزمائش ہٹا دے. یہ انداز بنی اسرائیلیوں نے، اصل میں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا. اسکالرز کہتے ہیں بنی اسرائیلیوں نے یہ انداز اپنے آقاؤں سے سیکھا تھا. اور بنی اسرائیلیوں کے آقا کون تھے؟ آل فرعون، فرعون کی قوم تھی، تو فرعون سے سیکھا تھا. جو قوم کسی قوم کے انڈر غلام بن کر رہتی ہے، اس کی مینٹل سلیوری کا حال یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جملے بھی وہ بولتی ہے، الفاظ بھی وہ استعمال کرتی ہے، انداز گفتگو بھی ویسا فرماتی ہے جیسا کہ اس کے آقاؤں کا ہوتا ہے. ہمارے اوپر بھی 100 سال انگریزوں کی حکومت رہی، بالکل اسی طرح سے آپ دیکھ لیں جیسے کہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر فرعونیوں کی حکومت رہی تھی. آپ اور میں جب جب بنی اسرائیلیوں کی سلیو مینٹیلٹی کا پڑھیں تو اپنے آپ کو ویژولائز کر لیں. اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. یعنی یہ آل فرعون نے کہا تھا، شرط لگائی تھی، ہماری بات مان لو یعنی ہم سے یہ عذاب ہٹوا دو، ہم بنی اسرائیلیوں کو تمہارے ساتھ جو ہے فلسطین جانے دیں گے. ایمان شرطیں لگا کر نہیں آتا. اگر ایمان کو شرطیں لگا کر ڈھونڈا جائے تو پھر ایمان سے بھی انسان جاتا ہے اور دنیا بھی جاتی ہے اس کے ہاتھ سے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی لوگ دین میں شرطیں لگا کر نہیں آتے. اچھا اگر میں پاس ہو گئی تو میں ٹھیک طرح سے نمازیں پڑھنا شروع کر دوں گی، اچھا اگر میرے نمبر اچھے آ گئے تو پھر میں دیکھیں روزہ رکھوں گی پورے، ورنہ میں روزے سکپ کروں گی، اما کو کہہ دیا. لوگ نہیں کہتے، اچھا بس ہمارا ایک دفعہ گھر بن جائے پھر ہم سودی کاروبار چھوڑ دیں گے، ایک مرتبہ بیٹے کی شادی ہو جائے پھر ہم دیکھیں حج کرنے جائیں گے. شرط کیوں لگائی؟ شرط لگا کے کام کرنا، آپ دیکھ لیں بنی اسرائیلیوں ہی کا میرر ریفلیکشن بنے ہوئے ہیں مسلمان امت کے لوگ آج. جیسے وہ شرطیں لگا کر کام کیا کرتے تھے، ایسے ہی آج ہم بھی شرطیں لگا کر کام کرتے ہیں اور ہدایت کو ڈیلے کرتے ہیں دنیا کے لیے. بس دنیا کا یہ کام ہو جائے پھر ہم اللہ کی طرف آئیں گے، دنیا کی یہ نعمت مل جائے پھر ہم اللہ کی بات مانیں گے، دنیا کی یہ چیز پوری ہو جائے پھر ہم شریعت کو اپنے اوپر نافذ کریں گے. بالکل وہی چیز یہاں بتائی. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے، جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے، ہٹا لیتے تو وہ ایک دم اپنے عہد سے پھیر جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا. وکانو انہا غافلین، اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اپنے آپ کو فوکس میں لے کر آئیں. بنی اسرائیلیوں نے ایک اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا تھا اور بچڑا بنا لیا تھا، اور سوچیں موسیٰ علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی، کتنا سخت ان کو غصہ آیا تھا، کتنا برا ان کو لگا تھا. غضبان آصفہ کے الفاظ آتے ہیں قرآن کے اندر کہ اپنے بھائی کے اوپر ایسے غصہ ہوئے تھے کہ تم میرے پیچھے میری قوم کی حفاظت بھی نہیں کر سکے. ہم سب اپنے اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے اپنے خاندانوں کو فوکس میں لے کر آئیں. اللہ نے کہا وکانو انہا غافلین، اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں، اللہ نے اپنے کرشمے دکھائے، اللہ نے اپنی کائنات پر غور کرنے کو کہا، لیکن وہ اس سے غافل ہو گئے. آپ دیکھیں آپ اور میں کتنا زیادہ، آج کتنے لوگ ہیں مسلمان امت میں جن کو قرآن کی آیات کا ترجمہ سمجھ آتا ہے. آپ کے اپنے خاندان میں فوکس کر کے دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ سمجھ آتا ہے جو بغیر ترجمے والے قرآن کے عربی سن کے قرآن کا ترجمہ سمجھ جاتے ہیں؟ اور اس کے مقابلے میں امت کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کو آیت کریمہ کے ختم کا پتہ ہے؟ آپ کے اور میرے سامنے نشانیاں موجود ہیں. یہ ہماری غفلت ہے اور کیا ہے, یہ ہماری غفلت کا حال ہے جو اس طرح سے بنی اسرائیلیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آئینہ دکھایا. ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا. اس طرح بنی اسرائیلیوں کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا, اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. صبر کا ذکر آ گیا, کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ یہ کیا. یاد رکھیں زبردستی کے صبر میں تو زیادہ تر لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن جب والنٹیرلی صبر کرنا پڑے, جب والنٹیرلی اپنی خواہشات کو ایک طرف کرنا پڑے, اس امتحان میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں. بنی اسرائیلیوں کو ہم نے سمندر سے گزار دیا, پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. فرعون کے انڈر جب تھے بنی اسرائیلی تو وہاں تو ان کے پاس چوائس نہیں تھی نا, کیسے جان چھڑاتے اپنی. وہ تو قتل کرواتا تھا اپنی طاقت کی بنا پر, حکومت اس کی تھی, عدالت اس کی تھی, دربار اس کا تھا, پولیس اس کی تھی, فوج اس کی تھی, ان کے پاس تو کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا. تو اس وقت تو اس تکلیف کو برداشت کرتے تھے اور صبر کرتے تھے, لیکن اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی دی فرعونیوں سے اور ان کو موقع دیا کہ یہ دوبارہ سے اپنی شریعت ایک الگ اللہ کی زمین پر قائم کر سکیں, تو پھر انہوں نے دوبارہ اپنی نافرمانی کا معاملہ جو تھا وہ اللہ کے ساتھ روا رکھا. پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں. کیا معاملہ تھا ان کا, ہمیں کیسا معبود بنا دے, یعنی ان کو فینٹیسی نظر آ رہی تھی کوئی سیلیبریشن ہو, ایسا معبود ہو جس کو ہم دیکھ سکیں, جس کی ہم پوجا کر سکیں, جس کو ہم چوما چاٹی کر سکیں, اس کا ذکر آ رہا ہے. کیوں کہا تھا انہوں نے, اس لیے کہ ان کے معبود ان کے آقا یہی کیا کرتے تھے. فرعونی جو تھے وہ کس کی ورشپ کرتے تھے, سورج کی, سن ورشپر تھے. تو انہوں نے ان کے ذہن میں کیا تھا, وہی سلیو مینٹیلٹی ذہن تو وہی تھا نا, آقاؤں کے پیچھے چلنے والا. انہوں نے سوچا جب ہمارے آقاؤں کے معبود ہیں تو ہمارا معبود ایسا کیوں ہو جو عالم الغیب میں بیٹھا رہے, جو ہمیں نظر ہی نہ آئے. اسی سلیو مینٹیلٹی کی وجہ سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہاں درخواست کی, دے لک دا ووڈ ڈیٹ ککس دیم. اور یہی حال آج مسلمانوں کا ہے, ہم انہیں جوتوں کو چاٹتے ہیں جو جوتے ہمیں ٹھوکریں مارتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو, یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے, اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اغیر اللہ ابغیکم الہا, کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ موسیٰ علیہ السلام کو دل میں غصہ آ رہا ہوگا, کیسی باتیں کر رہے ہیں, کہاں اللہ رب العزت اور کہاں اس کے مقابلے میں یہ فالس گاڈ, حالانکہ وہ اللہ ہی کا ہے, حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے. اللہ فرماتا ہے, وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی تھی, جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے, تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے, تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے احسانات یاد دلائے. موسیٰ علیہ السلام کو اب وہ وقت آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے شریعت پرووائڈ کی, ان کو رسالت سے سرفراز کیا گیا, اور جو شریعت دینے کا وقت آیا تو آیا, ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا, اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. مجھے اور آپ کو بھی اگر اس کتاب کو سمجھنا ہے اس پر وقت لگانا پڑے گا, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کتاب کو سمجھنے کا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے, ان کو شریعت تھماتے اور کہتے جاؤ اپنی قوم کی طرف. کیوں یہ 40 دن کا معاملہ رکھا؟ اس لیے کہ اللہ کی شریعت, اللہ کی کتاب تقاضا کرتی ہے کہ اس کو وقت دیا جائے تاکہ احکامات کو سمجھ لیا جائے, اس کو کوالٹی ٹائم دیا جائے تاکہ معاملات کو کسی طرح سمجھ لیا جائے, اس کتاب کے ساتھ کمٹمنٹ کیا جائے. تو اللہ سے ضرور آپ اس رمضان سٹرانگ ریزالو کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوقات میں اتنی برکت دے کہ اگر ہم نے کوئی اب تک قرآن کا بیسک کورس نہیں کیا تو ہم اتنا وقت نکالیں اور قرآن کا کوئی بیسک کورس سال ڈیڑھ سال کا جو ہے وہ کر کے اپنے آپ کو قرآن کی کتاب کے لیے تیار کر سکیں کہ میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں، میں اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں، اللہ میں اس کے احکامات کو ایبزارب کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم آتا ہے، ہلاک ہوا وہ شخص کہ جس کا آنے والا کل، یعنی جس کا فیوچر، جس کا مستقبل ماضی سے عمل کے لحاظ سے بہتر نہ ہو. اگر اب تک کی زندگی میں قرآن کے لیے وقت نہیں نکالا، اور اگر اب تک کی زندگی میں صرف اور صرف اپنا کریئر، اپنا پروفیشن، اپنا گھر، اسی کو وقت دیا ہے، تو اب اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے دعا کریں. اچھا ٹارگٹ بنائیں، اونچی کمند پھینکیں، اونچا اینکر ڈالیں، اللہ تعالیٰ خود بخود دیکھیں آپ کے سامنے اپرچونٹیز لے کر آئے گا. اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ روایات میں آتا ہے، پتہ نہیں سچ یا جھوٹ، ایک مرتبہ ایک ملاح تھا، ملاح کہتے ہیں جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے، اس سے کسی نے پوچھا، سفر میں جا رہا تھا تو جو کشتی چلانے والا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، کشتی چل رہی تھی دریا میں، تو یہ جو مسافر تھا اس نے پوچھا، بیٹھے بیٹھے اچانک اس کو خیال آیا، اس نے کہا بتاؤ تمہارے باپ کا کہاں انتقال ہوا تھا؟ تو ملاح نے کہا پانی میں. تو ملاح سے اس مسافر نے کہا تمہیں پانی سے ڈر نہیں لگتا؟ یعنی تم پھر بھی کشتی چلا رہے ہو، ابھی بھی تمہارے باپ کا انتقال ایسے ہوا تھا؟ تو ملاح نے پوچھا آپ کے باپ کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ اس نے کہا گھر میں. تو اس نے کہا آپ کو گھر سے ڈر نہیں لگتا؟ تو ہم یہ مت سمجھیں کہ اگر گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو موت نہیں آئے گی، موت تو بہرحال آئے گی. بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی اونچے مقام کے لیے چن لیں اور منہ کے اونچے مقام میں استعمال کریں اور اللہ کی کتاب کی طرف آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی خاص مقام پر بلایا. اسکالرز یہاں پہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے دل پر قرآن نازل کر دیتا، یا موسیٰ علیہ السلام کا جو بھی گھر تھا، جو بھی حجرا تھا، جو بھی جھونپڑی تھی، اس میں فرشتے کو بھیج کے قرآن نازل کر دیتا. کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص جگہ پر بلایا؟ تو اسکالرز اس سے بات جو اخذ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بھی قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے کہیں نکلنا چاہیے، نکل کر جانا چاہیے. اکثر لوگوں سے آپ کہیں کہ دیکھیں آپ قرآن کا کورس جوائن کر لیں، تو لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ترجمے والا قرآن ہے، میں روز صبح پڑھتی ہوں فجر کے بعد، اور میں خود سمجھتی ہوں، پھر جو نیچے تفسیر لکھی ہوتی ہے نا میں وہ بھی پڑھتی ہوں. قرآن کا مزاج سننے والا ہے، جتنا سن کر دل پر اثر ہوتا ہے اتنا پڑھ کر دل پر اثر نہیں ہوتا. تو ایک اس میں سے سمجھ کی راہ جو ہے وہ یہ بھی نکالی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جان نشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے معاملے پر نہ چلنا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ریسپانسبلٹی کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر دیا. تو ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرنا یہ بھی ہم انبیاء سے سیکھتے ہیں. ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرنا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے. ایک کام آپ اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں، آپ کو پتا ہے آپ بہت اچھا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یقیناً آپ کو زیادہ تسلی ہوتی ہے، زیادہ سکون ملتا ہے، لیکن ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرنا بھی آرٹ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یعنی دو چیزیں ہو سکتی ہیں ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرنے کے لیے. مثال کے طور پر، کس کو جھاڑو لگانی نہیں آتی، کس کو پوچھا لگانا نہیں آتا، کس کو روٹی پکانی نہیں آتی، کس کو آٹا گوندھنا نہیں آتا. آپ بچے کو بھی آٹا اور پانی پکڑا دیں تو کچھ نہ کچھ تو بنا ہی دے گا اس کا. اور اگر آپ اسے کہیں کہ اس کی روٹی بنا دو تو روٹی نہ صحیح مگر روٹی کی طرح کی کوئی چیز تو بن ہی جائے گی. سب کر سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ کو ریسورسز دیے ہیں، آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے ان کاموں کو، جو کام کوئی بھی کر سکتا ہے، ان کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر دیں اور اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے لیے فارغ کریں. آپ کے گھر کی صفائی، آپ کے گھر کی ڈسٹنگ، آپ کے کپڑے، آپ کا کچن کوئی بھی سنبھال سکتا ہے. ایسا کام ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے. اللہ چاہتا ہے آپ ان کاموں کے لیے دو کام کریں، ایک کسی کو کام سکھائیں، دوسرا اس کو تنخواہ پر رکھ لیں تاکہ وہ آپ کے لیے کام کرے اور اس کی بھی روزی لگی رہے. تو کاموں کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرنا یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے، یہ بھی ایک اچھا ہنر ہے. جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کلام کیا تھا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. اللہ کے کلام کی لذت خوش قسمت محسوس کرتے ہیں. اور آپ آگے پڑھ لیں گے، ابھی آ جائے گا سورۃ طہٰ کے اندر بھی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار اس طرح کیا، زبان سے نہیں، اپنے انٹینشن، اپنے ایکسپریشن سے، کہ موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات پرولونگ ہو جائے. جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب آپ اپنے کسی فیوریٹ سیلیبریٹی سے ملتے ہیں، کسی فیوریٹ پرسنالٹی سے ملتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ وقت، یہ ملاقات پرولونگ ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بالکل اسی طرح اس ملاقات کو پرولونگ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. اس نے التجا کی، اے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں، فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی محبت میں اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے، مگر جب پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا تو ایک انسان کیسے کرتا۔ تو اس میں آپ کی اور میرے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بعض دفعہ کسی ایسی چیز کی تمنا کرتے ہیں اور اگر وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم سمجھ لیں کہ اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی نہیں دکھائی تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا بھلا تھا۔ آپ ایک چیز گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ نہیں دے رہا، تو ایمان رکھیں اس میں آپ کی بہتری ہے۔ ہاں مانگتے رہیں، اسی طرح سے مانگتے رہیے اگر آپ کا مانگنے کا دل چاہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ جو اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اللہ کی نظر میں وہ متکبر ہے، اور اللہ نے تو کہا ہے، حدیث کا مفہوم آتا ہے حدیث قدسی کا، کہ تکبر میری چادر ہے، اللہ نے کہا ہے، تو اللہ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں آتے۔ تو اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ہم سمجھ جائیں کہ اللہ اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری کر رہا ہے اگر ہماری دعا قبول نہیں کر رہا۔ جب ہوش آیا، بے ہوش ہو کے گر گئے تھے، جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کر لیا ہے۔ اصطفیتو، میں نے تجھے چن لیا ہے، خاص کر لیا ہے، کس لیے؟ کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی چنا ہے۔ اصطفیتو، اللہ نے کہا ہے میرے اور آپ کے لیے بھی۔ اللہ نے آپ کو اور مجھے کیسے چنا؟ نمبر ایک، آپ کو اور مجھے مسلمان امت کا حصہ بنایا اور کہا، وجعلناکم امتاً وسطا، اللہ نے مجھے اور آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیا۔ ہم چاہتے تو رمضان سو کر گزار لیتے، ہم چاہتے تو رمضان جو ہے گھر میں بیٹھ کر تسبیح پڑھ کر گزار لیتے، ہم چاہتے تو کوئی اور نفلی عبادت کر لیتے، لیکن قرآن کا مہینہ اور جس میں قرآن پڑھا جائے اس کا اجر بہت زیادہ ہے، تو اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے۔ اور اب آپ کا کام ہے کہ جب اللہ قرآن کے ذریعے آپ سے ہم کلام ہو تو آپ کہیں، اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اور عمل پر جم جائیں۔ بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا، یعنی بتا دیا گیا جو کچھ تجھے دوں اسے لے، قرآن کی پیورٹی کو، قرآن کے احکامات کو کمپرومائز نہ کرنا، ایز اٹ از لے لینا، اس کتاب کے احکامات کو ایسے ہی لے لینا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایات تختیوں پر لکھ کر دے دیں اور اس سے کہا، فخذھا بقوہ، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال لو، اور اپنی قوم کو حکم دو۔ کیا حکم دو؟ یا خذو باحسنھا، اس کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ بہتر مفہوم کی، یعنی جن پر اللہ کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں ان سے توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ اس قرآن کے سب سے خوبصورت پہلو پر عمل کریں گے، رخصت تلاش نہیں کریں گے، بہانے تلاش نہیں کریں گے، قناعت کریں گے دین دنیا کے معاملے میں، اور دین کے معاملے میں فاستبقوا الخیرات بنیں گے، آگے سے آگے دوڑنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، فخذھا بقوۃ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ مضبوط دل، مضبوط ایمان انسان کو عمل پر جما دیتا ہے۔ جب مضبوط دل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے روح صحت مند ہے، اور جب روح صحت مند ہوتی ہے تو وہ اللہ کے کلام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے، اس کو انٹرنلائز کرنے کے لیے موجود رہتی ہے۔ پھر جتنی بھی مشکل آئے انسان جو ہے اپنے آپ کو عمل سے پیچھے نہیں ہٹاتا۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ فاسق کون ہے۔ اب فخذھا بقوۃ کے مقابلے میں فاسق کون ہوگا؟ جب امیجیٹ ایسے آیات آتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے قانون کی بات پر جس نے بات نہیں مانی، جس نے پچھلی آیات والا عمل نہیں کیا، یعنی جس نے مضبوطی سے قرآن کی آیات کو یا کتاب کی آیات کو نہیں پکڑا، وہ فاسق ہو گیا، نان بلیور ہو گیا، اس نے اپنی پسند کا دین نکال لیا۔ اللہ نے کہا، عنقریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں؟ کیسی جزا؟ جیسا کریں ویسا بھریں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دونوں چیزوں کی بہت آد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت بھی رکھی ہے اور علم بھی رکھا ہے اور اس کو دنیا میں دے بھی دیا ہے۔ اب بندوں کا کام ہے کہ اپنے اپنے ظرف کے مطابق علم لے لیں اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس کو عمل میں لے آئیں۔ اب یہاں سے بنی اسرائیلیوں کے جہاد کا سلسلہ شروع ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ بچڑا، یہاں پہ دیکھیں لکھا من حلیہم اجلا، اجلا اجلت سے ہے، دنیا سے محبت کرنا، دنیا کی کامیابی کو ہی اپنے لیے کامیابی سمجھنا، اجلا اجلت سے ہے، جلد بازی، دنیا کی محبت کا سمبل بچڑا ہے، دولت پرستی میں انوالو ہو جانا۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ ہر امت کا فتنہ ہوتا ہے، بنی اسرائیلیوں کی امت کا فتنہ بنا یہ بچڑا، گولڈن کاف۔ ہماری امت کا فتنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو یہ جو مال ہے، یہ بھی تو دیکھیں، اجلت، دنیا، جلد بازی، دولت پرستی، دولت میں انوالو ہو جانا، دولت جمع کرتے رہنا، یہی چیزیں تو تھیں ساری۔ اور جب دولت ہی دولت کمانے میں انسان لگ جاتا ہے تو انسان اپنے مورل ویلیوز کو بھول جاتا ہے، اور جب مورل ویلیوز کو بھول جاتا ہے تو آہستہ 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 رب سے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ اگر اپنی مورل ویلیوز کو ہم یاد رکھیں تو ہمیں پتا ہو کہ جو میں نے کسی کے اوپر کسی بھی طرح سے تکبر بھری نگاہ ڈالی یا کسی کو گھٹیا سمجھا، اس انسان نے تو شاید نہیں دیکھا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ریکارڈ کروا لیا، تو کیا اللہ اس کا بدلہ نہ دے گا؟ میں نے کہا نہیں، جب اللہ نے مجھے ایک دفعہ نہیں پکڑا تو اللہ تو مجھے شاید کبھی بھی نہیں پکڑے گا۔ نہیں، اللہ پکڑے گا۔ تو دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں، دنیا کی دولت آپ کو رب سے غافل کر دے گی، دنیا کی دولت آپ کو مالک یوم الدین سے غافل کر دے گی۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ اللہ کو ترقی، پروگرس، مال، ویلتھ ناپسند نہیں ہے، لیکن اگر یہ سب چیزیں رب کی نافرمانی کے ساتھ ہیں تو پھر انسان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہیں اسے معبود بنا لیا اور سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، کیا کر ہم پر رحم، اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سے انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہماری معافی منگوا دیں۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنے پیچھے کس کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے؟ اپنے بھائی ہارون کو۔ یہ جو ان کے بھائی ہارون آتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عمر میں ہارون علیہ السلام سے 3 سال چھوٹے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے لیکن عہدے میں، منصب میں، اپنے ڈیزگنیشن میں بہرحال بڑے تھے۔ ہارون علیہ السلام عہدے کے اعتبار سے ان کے جونیئر تھے، ان کے ساتھی تھے۔ آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ میرے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دی؟ پھینک دی کا مطلب ایک طرف رکھ دیں، اس لیے کہ ذہن کسی اور طرف چلا گیا تھا، پریشان ہو گئے تھے۔ اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ کس چھوٹے بھائی کو کہ بڑے بھائی کو؟ بڑے بھائی کو۔ اور اب بڑا بھائی کیا کرتا؟ ایک نکالتا بندوق اور شوٹ۔ آج کل پاکستان کے حالات کے مطابق، پاکستان امت کے یوتھ کے مطابق، ایسی جوش والی یوتھ کہ آپ مجھے کچھ کہہ کے جائیں گے کہاں پہ؟ بندوق نکالی اور گولی مار کے ختم۔ نہیں، بڑے بھائی ہیں لیکن اس کے باوجود بزرگی تھی ان کے اندر، ہارون علیہ السلام کے اندر۔ انہوں نے احساس کر لیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہیں، بہت زیادہ ان کے جذبات اس وقت جو ہیں وہ ہائپر ہیں، یہ نارملی ایسا نہیں کرتے، پہچان گئے تھے۔ آج اگر ہمارے خاندانوں میں ایسے بزرگ آ جائیں جو سمجھ جائیں کہ اگر چھوٹا روٹین کے طور پر بدتمیزی نہیں کر رہا، کسی وجہ سے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ریزن ہوگی، اور اس وقت میں وہ اس چھوٹے کے غصے کے اوپر غصہ نہ کریں، تو آپ بتائیں ہمارے خاندانوں میں کوئی انریزالوڈ ایشوز رہ جائیں؟ کوئی بھی نہیں رہیں گے، ہمارے سارے ایشوز ریزالوڈ ہو جائیں۔ ایشوز بڑھتے کب ہیں؟ جب جھگڑا بڑھتا کب ہے؟ جب ایک غصہ کرتا ہے اور اس کے غصے کے اوپر دوسرا بھی غصہ کرتا ہے، اور آپ کبھی غصے میں لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھیں، کسی جانور سے کم نہیں لگ رہے ہوتے، چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، غصے میں بولے گا ایک ہی جیسا لگے گا، اور سامنے سے تھرڈ پرسن کو سننے والے کو تو یہ پتا بھی نہیں چلے گا کہ ان میں سے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ تو بزرگی کا مظاہرہ، اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر خاندانوں کے اندر ہارون علیہ السلام جیسی بزرگی کے افراد ہونے لگ جائیں، کسی خاندان میں ایک بزرگ بھی ایسا ہو جائے، تو وہ اس خاندان کے اندر بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بوڑھے تو ہو جاتے ہیں، بڑھاپا تو آ جاتا ہے، بزرگی نہیں آتی۔ اور یاد رکھیں، بزرگی کا تعلق ایج فیکٹر سے نہیں ہے کہ اگر آپ 70 کراس کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ بزرگ بن سکتے ہیں۔ بزرگی 20 سال کی عمر میں بھی ہو سکتی ہے۔ بزرگی از ایکچولی میچیورٹی، حلم، معاملات کو آپ سمجھ جائیں، معاملہ فہمی، کس سچویشن میں مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کس معاملے میں کیسے ریسپونڈ کرنا ہے، یہ ہے بزرگی۔ تو اپنے چھوٹوں کی ذہنیت کو سمجھ کر عمل کرنا، اور سمجھ جانا کہ یہ اس وقت غصے میں ہیں، اس سے بہت سے معاملات جو ہیں وہ ڈیفیوز ہو سکتے ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، کتنے پیار سے ان کو بلایا، اے میری امی کے بیٹے۔ آپ کہیں اچھا، میری امی کی بیٹی، آپ کی بہن آپ سے لڑ رہی ہے اور آپ سے کہہ رہی ہے تم ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی ہو۔ وہ کہہ رہی ہے نہیں، میں تو تمہیں سمجھاتی رہتی ہوں۔ نہیں، مجھے مت سمجھایا کرو، امی سمجھانے کے لیے کافی ہے نا، مجھے دو امیاں نہیں چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک بہن کہے اے میری ماں کی بیٹی، تو سامنے والی کو یا تو ہنسی آ جائے گی یا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بھی ان کا غصہ ٹھنڈا کیا، لائٹ موڈ میں بات کرنے کی کوشش کی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ میرے اوپر حالات ایک آزمائش کے طور پر آئے، میں نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی، یہ نہیں منع ہوئے، تو اب مجھ پر تم بلیم گیم نہ کرو۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے بھی فوراً، جو ہے بنی اسرائیلیوں نے بھی کیا کہا، فوراً جواب میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ ہارون علیہ السلام کی اس میں انوالومنٹ نہیں تھی، بنی اسرائیلیوں ہی کا یہ کام تھا، اور دنیا کی زندگی میں وہ ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ ان کے سامری نے بھی ان سے جھوٹ بولا تھا کہ تم ایک خدا بنا لو جو تمہاری باتوں کو سنے گا، اور جب اس نے بنایا ایسے تھا، اس کو مولڈ ایسے کیا تھا فرنس میں ڈال کے کہ جب ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی، اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید بنی اسرائیلی سمجھتے تھے کہ شاید ہماری باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ اس پر اللہ نے کہا، جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد کیا آیا، ان ربا کا مم با ادیحا، اللہ توبہ کے بعد، ایمان کے بعد درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ من قبلہا، ہمارے گناہوں سے پہلے یا ہماری توبہ سے پہلے اللہ غفور اور رحیم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم جیسے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جس حلیہ میں نماز پڑھ لیں، جس حلیہ میں عمرہ کرنے چلے جائیں، جس حلیہ کے اندر مسجد چلے جائیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تھوڑی پکڑتا ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو اگر وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ تم مسجد کیسے جاتی ہو اور یونیورسٹی کیسے جاتی ہو، کوئی بات نہیں، اللہ کو پتا ہے میں کم سے کم ایٹ لیسٹ مسجد جاتے ہوئے تو چادر اوڑھ لیتی ہوں۔ بہرحال وہ بھی کمی لڑکیاں اوڑھتی ہیں چادر، خواتین کمی چادر اوڑھتی ہیں مسجد جاتے ہوئے بھی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے یہاں یہ بات کہی کہ تم سمجھتے ہو اے بندے کہ اللہ جو ہے وہ تمہاری توبہ سے پہلے غفور اور رحیم ہے، اللہ تمہاری توبہ کے بعد غفور اور رحیم ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک ڈیلیگیشن لے کر گئے تھے، 70 بنی اسرائیلیوں کے لوگوں کا، उनके सरदारों का, और उनको भी शौक आया था कि जैसे अल्लाह मूसा अलैहि सलाम से कलाम करता है ऐसे हमसे भी कलाम करेगा। वहां ये आजमाइश इनकी हुई। ये तो आपकी डाली हुई एक आजमाइश थी जिसके जरिए से आप जिसे चाहते हैं गुमराही में मुब्तला कर देते हैं और जिसे चाहते हैं हिदायत बख्श देते हैं। हमारे सरपरस्त तो आप ही हैं। फ़ग़फ़िर लना, बस हमें माफ कर दीजिए। वरहमना, और हम पर रहम फरमाइए। अल्लाह की रहमत वो सिफत है जिसका जहूर हम कायनात में हर पल देखते हैं। कायनात गजब और अल्लाह के गुस्से से नहीं चल रही, अल्लाह की रहमत के ऊपर कायनात कायम है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, इन्होंने भी अल्लाह से बात की, ऐसे दुआ मांगी, फ़ग़फ़िर लना वरहमना, हम पर रहम फरमा। आप सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाले हैं और माफ करने वाले हैं। हमारे लिए इस दुनिया में भी भलाई लिख दीजिए और आखिरत में भी। हमने आपकी तरफ रुजू कर लिया। यहाँ ये बात नहीं की कि हमें दुनिया में भलाई दे दे, या सिर्फ ये भी नहीं कहा कि हमें आखिरत में भलाई दे दे। इधर वन की बात नहीं की, दोनों की बात की। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में भलाई दे। और हम पीछे सूरह बकरा में पढ़ आए हैं कि जो मोमिन होते हैं वो दुनिया में से भी मांगते हैं और आखिरत में से भी मांगते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन्नार। दोनों मांगे, ना सिर्फ दुनिया मांगे ना सिर्फ आखिरत मांगे। अल्लाह के इख्तियार में सारे खजाने हैं। अल्लाह चाहे तो अपनी नेमतों के अंबार आपके ऊपर लगा सकता है। सिर्फ आपको फिर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा कि अल्लाह मैं उन नेमतों को आपकी फरमाबरदारी में इस्तेमाल करूं। जवाब में इरशाद हुआ, सजा तो मैं जिसे चाहता हूं देता हूं, मगर मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है और उसे मैं उन लोगों के हक में लिखूंगा जो नाफरमानी से परहेज करेंगे, जकात देंगे और मेरी आयात पर ईमान लाएंगे। जब आयात पर ईमान लाने की बात आए, आप अपने जहन में ईमान के दोनों एंगल ले आइए कि जुबान से भी इकरार करना है और दिल से तस्दीक करनी है, और दिल से तस्दीक करने का इंडिकेटर अमल के अंदर उसकी गवाही है। बस आज ये रहमत उन लोगों का हिस्सा है जो इस पैगंबर नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करें, जिसका जिक्र उन्हें अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है। बता दिया गया कि बनी इसराइलियों के ईमान मुकम्मल होने की शर्त ये थी कि वो मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए। तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ह निशानियां मौजूद थी, यहां तक कि आपकी मोहर नबूवत तक का जिक्र था, आपका नाम भी मौजूद था। और उन्हें वो नेकी का हुक्म देता है, बदी से रोकता है, उनके लिए पाक चीजें हलाल और नापाक चीजें हराम करता है, और उन पर से वो बोझ उतारता है जो उन पर लदे हुए थे। वो बंदिशें खोलता है क्या? वो हमने पहले भी बात की थी कि बनी इसराइलियों की शरीयत उनके सवाल पूछने की वजह से बहुत सख्त हो गई थी। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शरीयत को लेकर आए उसमें ज्यादातर चीजें हलाल थी, कम चीजें हराम थी। आप देखें, आप ईद उल अज़हा के ऊपर जानवर लेकर आते हैं, आप जानवर को अपने बैकयार्ड में बांधती हैं और मिसाल के तौर पर आपने उसको एक कुर्सी से बांध दिया या किसी पिलर से बांध दिया, आपने एक पिलर से उसको बांध दिया। अब आपने उसकी रस्सी इतनी लंबी कर दी कि वो आराम से जो है अपनी बकेट तक जाकर पानी पी ले और चारा खा ले। अब उसने क्या किया कि पिलर के सराउंडेड घूम घूम के अपनी रस्सी छोटी कर ली, तो क्या होगा? अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा, उसकी गर्दन फंस जाएगी। बनी इसराइलियों ने बिल्कुल इसी तरह अपने साथ मामला किया था, और आज मैं और आप भी अपने साथ बिल्कुल ऐसा ही मामला करेंगे अगर शरीयत में सवाल पूछ पूछ के जो है अपने गले की रस्सी को तंग कर लेंगे और उसे गले का तौक बना लेंगे। उसकी तरफ इशारा किया गया कि अल्लाह के रसूल तो बंदिशें खोलते हैं जिनमें वो जकड़े हुए थे, तो अल्लाह खुशकिस्मत है वो लोग जो आज सुन्नतों को जिंदा करें। हम समझते हैं हम सुन्नतों पर अमल करेंगे तो हमारी गर्दनों में तौक आ जाएगा, जिंदगियां मुश्किल हो जाएंगी, लाइफ पैटर्न टफ हो जाएंगे, शायद ट्रेड और फाइनेंस बंद हो जाएगा। नहीं, सुन्नतों को लेकर आएंगे तो बरकतें आएंगी, ये खुद ब खुद मुझे और आपको नजर आएगा। हमने तो अपने इर्द गिर्द अपने ऊपर इसर और इगलाल रस्मों के डाले हुए हैं, रस्में भी वो जो गैर इस्लामी हैं। लिहाजा जो लोग इस पर ईमान लाएं और इसकी हिमायत और नुसरत करें और इसकी रोशनी की पैरवी इख्तियार करें जो उसके साथ नाजिल की गई है, तो वो लोग फलाह पाने वाले हैं। यहां अल्फाज क्या आए हैं आयत के अंदर, व अज़रूहु व नसरूहु व तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहा। किसी अल्लाह ताला ने कहा कि जब वो उसकी नुसरत करें और उसकी मदद करें, तो कैसे मदद करेंगे? उसकी मदद ऐसे करना कि जो वो कह रहा है उसके पीछे पीछे चलना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि ए इंसानों, میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے اور پیروی اختیار کرتا ہے، امید ہے کہ وہ راہ راست پا لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حقی کے مطابق انصاف کرتا تھا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان کو بنی اسرائیلیوں کے 12 قبیلے بنا دیا گیا تھا، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ متعین کر لی۔ اس میں آپ کے اور میرے لیے بھی سبق ہے کہ آرگنائزیشن اگر آپ اچھی چلانا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ کی، چاہے کوئی ادارہ ہے، چاہے کوئی انسٹیٹیوشن ہے، چاہے کوئی کمپنی ہے، چاہے کوئی اسکول ہے، چاہے کوئی یونیورسٹی ہے، چاہے کوئی ہاسپٹل ہے، چاہے گھر ہے، تو وہاں جو لوگ ہیں ان کو ان کے ڈیوز دے دیں، تاکہ لوگ جو ہیں پھر جھگڑا نہ کریں۔ جب بہت زیادہ چیزوں کو شیئر کرنا پڑتا ہے تب بھی گھروں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہم کیونکہ زیادہ تر یہاں پر ہاؤس وائفز بیٹھی ہیں، اور اگر آپ میں سے زیادہ تر وہ مائیں ہیں جو بیٹوں کی مائیں ہیں، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو بیٹے کو الگ کر دیں، اس لیے کہ ہر عورت جو آتی ہے، اگر آپ خود ماں ہیں آپ کو بھی خواہش ہوگی کہ ایک آپ کی ٹیریٹری ہو، اسی طرح سے ایک عورت، ایک بچی جو آ رہی ہے اس کی بھی خواہش ہوگی کہ اس کی ایک ٹیریٹری ہو، اور بہرحال پرائیویسی اس کو ملنی چاہیے۔ تو عقل مندی ہے اگر آپ کے 3, 4, 2 بیٹے ہیں تو آپ ان کو الگ الگ کر دیں، رہیں ساتھ میں لیکن کچھ اس طرح کر دیں، اگر اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے کہ آپ ان کے پورشنز بنا دیں، تاکہ بہت زیادہ چیزیں شیئر نہ کرنی پڑے۔ جہاں بہت زیادہ چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں وہاں زیادہ تر گمان اور امکان یہ ہوتا ہے کہ انسان آپس میں جھگڑا کریں گے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ انسان افورڈ نہیں کر سکتا، اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر گھر کے اندر نظام اچھا بننا چاہیے تاکہ کوئی کسی کے اوپر زیادتی نہ کرے۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر منوسلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے اوپر وہ ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہاں جا کر محنت کرو، اور یاد ہے آپ نے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ان سے کہا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، اسی کی طرف اشارہ ہے، اور حتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ کمانے کی طرف، حسب منشا روزی کمانے کی طرف اشارہ کیا گیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ کمانا تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال کمانے والا اللہ کے رسول کا دوست ہوتا ہے، قاسب حبیب اللہ، تو حلال کمائی کرنے والا اصل میں عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ ان کو بھی اس عبادت کی طرف ترغیب دی گئی تھی، اور ان سے کہا گیا تھا کہ نیک رویہ رکھنے والوں کو ہم مزید فضل سے نوازیں گے، مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ سبت کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر، اور سبت بنی اسرائیلیوں ہی کا ذکر آ رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا جو ہولی ڈے رکھا ہے، جو تمام دنوں کا سردار رکھا ہے، وہ جمعہ رکھا ہے، جمعۃ المبارک آپ کہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ دیکھتے ہیں کرسچنز کے اندر ان کی عبادت کا دن سنڈے ہوتا ہے، بنی اسرائیلیوں کی عبادت کا دن جو تھا وہ ہفتہ ڈکلیئر تھا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ واقعہ یاد دلاؤ وہاں کے لوگ سبت کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رکھا تھا۔ اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہاں پہ، آیت نمبر 164 سورۃ الاعراف کی، اس کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ پہلے تو دو گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے یہ سبت کا معاملہ پڑھا ہوگا اس سے پہلے بھی، یہ جو سبت کا معاملہ تھا، ایک علاقہ جو تھا بنی اسرائیلیوں کا، وہاں پر دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جو کھلم کھلا اللہ کی بات کا انکار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ انہوں نے اپنی عبادت والے دن اپنے ہولی ڈے پر کوئی چیز نہیں کرنی. وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سوال پوچھ پوچھ کر اپنے دن کو سختی کر لی تھی. روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اپنے رسول سے پوچھا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا ہفتے کے دن ہم کسی کی خیریت معلوم کر سکتے ہیں, کسی بیمار کو جا کر اس سے طبیعت کا حال اس کی پوچھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پوچھا تو یہ بھی تو ہم نے ایک کام کیا اور ہمیں تو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ان کی شریعت کے اندر اتنی سختی ہو گئی تھی کہ ان کو بالکل منع کر دیا گیا تھا کہ یہ ہفتے کے دن کوئی کاروبار, کوئی نوکری, کوئی شکار نہیں کریں گے. ان کو منع کر دیا گیا تھا. ہماری شریعت میں کیا ہے؟ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو, نماز پڑھو اور اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرنے نکل جاؤ. ان کی شریعت میں بالکل منع تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی ذریعے سے آزمایا. اب جس علاقے کی یہ بات تھی, اس علاقے میں مچھلیاں جو تھیں, وہاں پر کوئی دریا تھا, کوئی سمندر تھا, وہاں مچھلیاں جو تھیں وہ ہفتے کے دن ہی اچھل اچھل کر آتی تھیں. جیسے ایک جگہ پر بہت زیادہ مچھلیاں ہوں اور وہ جگہ, وہ تالاب, وہ پونڈ چھوٹا ہو, تو آپ دیکھتے ہیں کہ مچھلیاں جمپ کر کے باہر آتی ہیں, پھر اندر جاتی ہیں, پھر جمپ کر کے اندر آتی ہیں, پھر باہر جاتی ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ وہ آوازیں بھی نکالا کرتی تھیں ان کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے, تاکہ کسی طرح یہ مکمل طور پر ٹیمپٹ ہو جائے. آزمائش تھی نا, ہم نے پڑھا ہے دنیا دار الامتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے آزماتا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا تھا دیکھیں کتنے اس میں سے پکے مسلم ہیں اور کتنے اس میں سے جو ہیں وہ دلوں کے اندر نفاق لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب مچھلیاں ایسے آتی تھیں تو اس صورت حال میں سبت کے لوگوں کے اندر دو گروپس بن گئے تھے. ایک گروپ جو کھلم کھلا اللہ کا انکار کرتا تھا اپنے عمل سے, وہ مچھلیوں کا شکار کر لیا کرتے تھے. کس طرح سے؟ انہوں نے حجت کیا نکالی تھی کہ وہ بند بنا کر وہاں پر نیٹ لگا دیا کرتے تھے اور مچھلیاں اس کے اندر ساری ٹریپ ہو جایا کرتی تھیں, اگلے دن جا کر وہ نکال لیا کرتے تھے. تو یہ انہوں نے ایک حجت بنا لی تھی. تو یہ گروہ تھا جو اللہ کی بات نہیں مانتا تھا. اس کے مقابلے میں ایک گروہ تھا جو اللہ کی بات ماننے والا تھا, جس کو آپ آج کی زبان میں کہیں کہ ریلیجیس گروپ تھا. دو گروپ تھے. اب اس ریلیجیس گروپ کے اندر بھی دو گروپ بن گئے تھے. پہلے تو مین دو گروپ, ایک اللہ کی بات مانتا تھا, ایک اللہ کی بات نہیں مانتا تھا. پھر جو اللہ کی بات مانتے تھے ان میں بھی دو گروپ تھے. ایک گروپ کیا تھا کہ جو اللہ کی بات ایسے مانتا تھا کہ ٹھیک ہے بالکل ہم مچھلیاں نہیں پکڑیں گے, ہم بالکل ادھر نہیں جائیں گے, لیکن وہ دوسروں کو جو کرنے والے تھے گناہ ان کو منع نہیں کرتا تھا, بلکہ کہتا تھا یہ تو گناہگار لوگ ہیں, چھوڑو ان کو ان کے حال پہ, ہم کیوں کہیں, آخر ان کو اللہ کی سزا میں ہی, عذاب میں ہی ان کو مبتلا ہونا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی, ہم تو بالکل ایک طرف ہیں اور ہم تو بڑے ریلیجیس ہیں, ہم تو کتاب کا علم سنبھال کر بیٹھے ہیں, اور یہ لوگ ان کو اللہ سخت سزا دے گا, بڑے لبرل ہیں اس زبان میں جیسے بات کی جائے, ان کو تو اللہ سخت پکڑے گا. تو یہ جو گروہ تھا یہ خود تو ان مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا, بظاہر ریلیجیس تھا لیکن روکتا نہیں تھا پہلے گروہ کو. اور اس کے ساتھ جو دوسرا گروہ تھا جو ریلیجیس تھا, جو خود بھی رکتا تھا اور اس گروہ کو روکتا تھا جو گروہ مچھلیاں پکڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر کے بتا دیا کہ کون سا گروہ کامیاب ہوگا. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ, اور ذرا ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی, اور انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ جہاں سبت کے لوگ احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے. نہیں یہ والا ہے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے, یہ تو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں, کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, چھوڑ دو ان کو, اپنے عمل کی فکر کرو. اور انہوں نے کہا تھا کہ کیوں تم ان کو تائزون قوما, تم ان کو کیوں واز کرتے ہو. عربی زبان میں واز آتا ہے واو عین غ, واز آتا ہے عربی زبان میں کسی کو بہت ہی سافٹ کائنڈ نصیحت کرنے کے لیے, محبت کے ساتھ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے. مثال کے طور پر یہ گروہ جو خود بھی روکتا تھا اور غلط کام کرنے والوں کو بھی روکتا تھا, ایسے نہیں کہتا تھا دیکھو تم گناہ کر رہے ہو یہ نہ کرو اللہ تمہیں پکڑ لے گا, اللہ تمہیں سزا دے گا, ایسے نہیں کہتا تھا. واس کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کو بات ایسے سمجھانا کہ وہ ڈیفینسو بھی نہ ہو اپنی غلطی کے اوپر اور اس کو بات بھی سمجھ آ جائے. کس طرح سے سمجھانا؟ مثال کے طور پر ایک انسان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ گناہ گار ہے, آپ کو پتا ہے دین سے دور ہے, آپ کو پتا ہے نمازیں بھی نہیں پڑھتا, آپ کو پتا ہے روزے بھی نہیں رکھتا, تو اب ایک انداز کیا ہے, کبیرہ گناہ کر رہے ہو تم نماز چھوڑ کے, کبیرہ گناہ کر رہی ہو تم روزہ نہ رکھ کے, ایک انداز یہ ہے. ایک انداز کیا ہے, اس کو اللہ کے بارے میں اتنا بتایا جائے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اتنا احساس دلایا جائے، اس کے ارد گرد ان نعمتوں کو اتنا زیادہ مینشن کیا جائے کہ اس کا بھی دل کرنے لگ جائے کہ اچھا مجھے چاہیے کہ میں ایسے رب کی عبادت کروں. یہ انداز ہے. تو یہ جو ایک حصہ تھا اس گروہ کا، ریلیجیس گروہ کا، جو خود بھی روکتا تھا دوسروں کو بھی روکتا تھا، وہ ایسے محبت سے روکا کرتا تھا. اور یہ جو دوسرا گروہ تھا ریلیجیس، جو روکتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا اللہ تو ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او مؤذبہم عذابا شدیدا، یا تو اللہ ان کو شدید عذاب میں ڈالنے والا ہے. قالو، انہوں نے کہا، یہ کس نے کہا؟ وہ ریلیجیس گروپ جو روکتا بھی تھا اور روکتا بھی تھا، انہوں نے کہا معذرتن الی ربکم، ہم تو اپنے اللہ کی حضور حجت قائم کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. کیسی حجت؟ مثال کے طور پر پہلا کام، پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے. اور امت وسط کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یہ مسلمان امت ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو باقی حصے میں درد محسوس ہوتا ہے. تو ہم تو اپنے بھائیوں کو، ہم تو اپنی بہنوں کو گناہ کرنے سے روکیں گے، ہم تو ان کو منع کریں گے، ہم تو ان کو سمجھائیں گے. اور دوسرا کیا؟ تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ سے کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے پہنچانے کی کوشش کی تھی، ہم نے نہیں عن المنکر کیا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں. کون؟ وہ گروہ جو کہ گناہ کر رہا ہے، جو کہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں. ایک گروہ جو ریلیجیس تھا، وہ تو آلریڈی تقوی اختیار کر چکا ہے، اس لیے کہ اس نے روکا بھی اور رکا بھی. جو دوسرا گروہ ریلیجیس تھا لیکن روکتا نہیں تھا، وہ تو دوسرے کے اوپر ٹائٹل لگا کر بیٹھ گیا کہ اس کے اوپر تو عذاب اور سزا آنے والی ہے. یہ جو تیسرا گروہ تھا جو گناہ کرتا تھا، اس کے لیے اس گروہ نے امید کا اظہار کیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے یہ تقوی اختیار کر لیں، عین ممکن ہے یہ واپس آ جائیں. تم نے کیا ان کا مستقبل دیکھا کہ یہ نہیں پلٹیں گے؟ کیا پتا یہ اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیں. اس کی طرف اشارہ کیا گیا. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے، تو انہیں جو نصیحت یاد کرائی گئی تھی، ہم نے ان لوگوں کو ان میں سے بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں کے عذاب پر سخت پکڑ لیا. یعنی کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف اس ایک گروہ کو بچایا جو منع بھی کرتا تھا اور روکتا بھی تھا اور روکتا بھی تھا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ پورے کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر بن جاؤ ذلیل اور خوار ہو کر. اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. ہسٹری بتاتی ہے کہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر، جیوز کے اوپر مختلف طرح کے آزمائشیں، مختلف طرح کے ٹرائل، مختلف طرح کے عذاب آتے رہے. آپ ابھی اپنی پچھلی ہسٹری میں دیکھ لیں ہٹلر نے کیا کیا ان کے ساتھ. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. ان کے ڈائسپورا کی طرف اشارہ ہے. یعنی آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیلی جو ہیں، جیوز جو ہیں، وہ مختلف ملکوں میں بکھرے ہوئے ہیں. اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید کہ یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا کے فائدے سمیٹتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، ہمیں عنقریب معاف کر دیا جائے گا. یہ ہے زوال شدہ امت کا نقشہ، کہ دنیا ان کے لیے عظیم اور بڑی ہو جاتی ہے اور دین سے وہ موڑ موڑ لیتے ہیں. اگر بہت محبت کا دعویٰ کرنے والی آج مسلمان امت ہے اور عمل میں بہت پیچھے ہے، تو سمجھ لیں کہ زوال شدہ قوم بنی ہوئی ہے. اور اگر وہی متائے دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں. اِلَّا الْحَقُ وَدَرَسُوا مَا فِي، یہ جو خود پڑھ چکے ہیں، انہوں نے خود کتاب کو پڑھا ہے، یہ خود شریعت کو جانتے ہیں، پھر بھی یہ فتویٰ فروشی جو ہے اس میں مصروف ہیں. اپنی کتاب کا علم رکھنے کے باوجود اس کے علم کو چند قیمت پر بیچ دیتے ہیں. جو کتاب میں لکھا ہے یہ اس کو پڑھ چکے ہیں. آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ تو اب فائدہ کن کا ہوگا؟ بتا دیا، جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے، یعنی جنہوں نے پورے دین کو پکڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں، پورے دین کو پکڑنے سے اصلاح ہوتی ہے، جو پورا دین پکڑ لیتا ہے اسی کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہاں آیا جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، یعنی جتنا قرآن کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، جتنا اس کے ساتھ وقت گزارا جاتا ہے، انسان کی زندگی اس کے ساتھ، انسان کے شب و روز اس کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اور آپ قرآن کے ساتھ جتنا وقت گزاریں گی، آپ کو قرآن یوزر فرینڈلی لگنے لگ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نیا موبائل خرید کے لاتے ہیں تو آپ یوز ٹو نہیں ہوتے، پھر تھوڑے دن کے بعد کتنا آپ عادی ہو جاتے ہیں اپنے موبائل فون کے، کہ آپ نیند سے اٹھ کے بھی آنکھیں بند کر کیے بغیر جو ہے، آنکھیں کھولے بغیر اپنا پاور کا سنوز کا بٹن دبا دیتے ہیں، تو یوز ٹو ہو گئے نا۔ ایک وقت تھا کہ ایک دور کے لوگ، ابھی بھی شاید کچھ لوگ، کچھ بزرگ ہمارے خاندانوں میں ایسے ہوں گے جو کمپیوٹر سے بہت زیادہ جو ہے وہ فرینڈلی یوز نہیں کر پاتے، یوزر فرینڈلی نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ ان کو سکھا دیں پھر ایسا یوز کرتے ہیں کہ پھر آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے ہی نہیں، آپ کہیں گے مجھے دے دو، اما کہیں گے نہیں میں گیم کھیل رہی ہوں، میں نہیں دوں گی۔ تو قرآن سے ساتھ بھی جتنا وقت گزاریں گے اتنا یہ یوزر فرینڈلی ہو جائے گا۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا، خذو ما آتیناکم بقوۃ، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ بار بار اس چیز کا ذکر آ رہا ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ آج قرآن بہت پڑھا جاتا ہے لیکن سمجھا کتنا جاتا ہے؟ ہم نے کتنا مضبوطی سے تھاما ہے؟ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن زور سے ہاتھوں میں دبا کر پکڑ لیں، مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ میری زبان پر کلام ہو، میرا کلام قرآن ہو، میری سوچ قرآن ہو، میرے ارادے قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہوں، میرا عمل قرآن کی روشنی میں ڈھلا ہوا ہو۔ یہ ہے قرآن کا مقصد، اور یہ مقصد ہے ہدایت۔ اگر یہ مقصد ہدایت آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو یہ صرف اور صرف کتاب برکت حاصل کرنے کی رہ جاتی ہے، اور جو برکت کے لیے پڑھتا ہے اس کو صرف برکت ہی ملتی ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ اور جو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے اس کو برکت بھی ملتی ہے اور ہدایت بھی ملتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا۔ اب یہ وہ آیت آ گئی سورہ آراف کی آیت نمبر 172، جس کے اندر ذکر آتا ہے ہماری تمام روحوں کے اوت کا، جو ہماری اوت سیریمنی ہوئی تھی جب ہم اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس عہد کو کہتے ہیں عہد الس۔ یہ واقعہ تب کا ہے جب تمام روحیں ابھی آسمانوں پر تھیں اور ابھی دنیا میں انسانوں کے آنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ اسکالرز کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جینز کے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے، انسان کی فطرت کے اندر توحید موجود ہے۔ عہد الست اللہ کی حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے خلاف دی ہے، کس طرح سے؟ کہ تاکہ قیامت کے دن تم آ کے نہ کہو، ابھی آگے آ جائے گا، کہ اللہ ہم تک تو آپ کی کوئی نالج اکنالجمنٹ پہنچی نہیں، آپ کا کوئی علم پہنچا نہیں، آپ کی طرف سے کوئی گائیڈنس پہنچی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ ہم نے عہد الست لیا تھا، ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ آپ کی روح نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے عہد لیا اور آپ نے کہا، اللہ نے پوچھا تھا الستو بھی ربی کو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور آپ نے کہا تھا قالو بلا شاہدنا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، میں اس کی گواہی دیتی ہوں۔ ہمیں اگر یاد نہیں ہے تو ہمیں نہ یاد ہونا کیا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اللہ سے یہ عہد لیا بھی نہیں؟ نہیں، ہم بھول گئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے اوپر غفلت کے پردے ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا میں انسان کی شکل میں آئے ہیں اور اس انسان کے اندر روح کے ساتھ ساتھ جسم کا ایلیمنٹ بھی ہے، اور جسمانی طور پر عقل اور شعور کی وجہ سے ہم بہت سی چیزیں بھول بھی جاتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھوں، اگر آپ سب کو وہ دن یاد ہے جس دن آپ اپنی ماں کے گھر جو ہیں ڈیلیور ہوئی تھی، آپ کو اپنی ماں کی ڈیلیوری کا دن یاد ہے جس دن آپ پیدا ہوئی تھی؟ آپ کہیں ہاں بڑا سخت دن تھا مجھ پر بھی اور میری ماں پر بھی۔ نہیں یاد ہے نا، تو کیسے پتا جس کو آپ ماں کہتی ہیں وہ آپ کی ماں ہے؟ آپ نے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا؟ کتنے لوگوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا؟ میں چیک کراؤں گی پہلے آپ میری سگی ماں بھی ہیں کہ نہیں ہیں، کسی نے بھی نہیں کرایا۔ بچپن سے ہم نے دیکھا، ہم نے اس کی گود میں آنکھ کھولی، اس نے ہمیں راتوں میں اٹھ اٹھ کر جو ہے چپ کرایا، ہمیں نہلایا، پہنایا، کھلایا، سب لوگوں نے کہا یہ تمہاری امی ہے تو ہم نے کہنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ میری امی ہے۔ بس ہمیں تو یاد نہیں ہے کہ ہم اپنی ماں کے گھر پیدا ہوئے تھے، تو اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو کیا ہم ماں کی اولاد نہیں ہوں گے؟ بالکل یہاں بھی یہی معاملہ ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ تم سے عہد الس لیا تھا، اور اللہ نے توحید کو تمہارے اندر انگرینڈ کر دیا ہے، اب تمہیں رب کی بات ماننی ہی ماننی ہوگی. تاکہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ گواہی لی تھی؟ اللہ کے بندوں نے کہا تھا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، یہ ہم نے اس لیے کیا. اللہ نے کہا یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، یعنی شریعت کا علم دیا تھا، یعنی اس نے مثال کے طور پہ آج کی زبان میں کہیں قرآن سنا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. کیا ہوا؟ اللہ کی آیات سنی تھی لیکن عمل نہیں کیا، یا عمل شروع کیا تھا انچ انچ کر کے ایک انچ پیچھے قدم پیچھے ہٹتے چلے گئے، بیک لیش آتا گیا، اور آخرکار ایسے مقام پر آ گئے کہ ایسے لگا کہ جیسے کبھی شریعت کا علم حاصل کیا ہی نہیں تھا. آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، یعنی اللہ اس شریعت کے ذریعے عزت دیتا ہے، دنیا کی عزت بھی دیتا ہے، آخرت کی عزت بھی دے گا. تم شریعت کو نافذ تو کرو، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا، بطن اور فرج کے پجاری بن گیا. بس اچھا کھا لوں چاہے جیسا بھی ہو، حلال ہو کہ حرام ہو، حلال سے کمائیں کہ حرام سے کمائیں، بس اچھا پہن لوں بس جیسا بھی ہو، جس طرح سے بھی ملے، اسراف کر کے پہنوں، تبذیر کر کے پہنوں، کسی کو دل دکھا کر پہنوں، تکبر کے ساتھ پہنوں، بطن اور فرش کے پجاری بن گیا. اس لیے شیطان نے اس پر حملہ کیا، لہٰذا اس کی حالت اس کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل فرمائیے. تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت بخشے وہ بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے. بلیم گیم نہ کیا کرو ایک دوسرے کے اوپر کہ امی نے نہیں سکھایا مجھے تو میں کیسے عمل کرتی. اولاد سے ماں باپ یہ نہ کہیں ان کو چاہیے تھا یہ انڈیپینڈنٹ تھے خود عمل کر لیتے. یہی بلیم گیم دنیا میں کریں گے تو یہی بلیم گیم کرتے ہوئے آخرت میں پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات کہی، حقیقت میں بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. تو کیا آپ میں سے کوئی بھی یہ بتا سکتا ہے کہ مجھے جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے یا جہنم کے لیے؟ ہم نے تو اپنی تقدیر کی کتاب نہیں دیکھی، ہمیں تو نہیں معلوم اس میں کیا لکھا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. بندے کو تو اظہار کی اجازت دے دی گئی کہ چاہے تو شہادہ پڑھ کر کلمے کی گواہی دے دے، چاہے تو انکار کر کے کفر زبان سے نکال دے. آپ کی اور میرے پاس دونوں چوائسز موجود ہیں. آپ نے اور میں نے اپنی کتاب ہدایت کو نہیں دیکھا کہ اس میں کتنے پرسنٹ ہدایت مجھے ملے گی، کہاں تک میں آگے نکل جاؤں گی، کس حد تک میں صراط مستقیم پر آگے بڑھ جاؤں گی، اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے جو ہے اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. تو امید کے ساتھ مومن رہتا ہے. مومن کا کام کیا ہے کہ مومن خوف اور امید کے درمیان، بین الخوفی والرجا، خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے اور عمل کی کوشش کرتا رہتا ہے. ان کے پاس دل و دماغ ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، مگر وہ ان سے سوچتے نہیں. آپ کے اور میرے پاس بھی دل اور دماغ ہے، سوچئے گا کیا میں اور آپ اس سے قرآن کی تعلیمات کے بارے میں سوچتے ہیں؟ ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں. کیا ہم قرآن کو دیکھنے پر میکسیمم ٹائم لگاتے ہیں، یا ان چیزوں کو دیکھنے میں میکسیمم ٹائم لگاتے ہیں جو رب کی نافرمانی کی ہیں؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، کیا جو اللہ نے مجھے کانوں کی نعمت دی ہے میں ان سے کلام اللہ کا سنتی ہوں یا میں اللہ کی جگہ کسی ایسی چیز کو سنتی ہوں جس کا سننا میرے لیے منکرات میں شمار ہوتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ایسے لوگوں کے لیے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اللہ کا بندہ جو ہے انہی چیزوں کو دیکھتا ہے جن کو دیکھنے کی اجازت اللہ نے دی ہے، انہی چیزوں کو سنتا ہے جس کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں۔ پوری پوری قوموں کا حال بتا دیا گیا کہ یہ وہی شکل ہے جس میں صرف قوموں کی قومیں بطن اور فرض کی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے زندگیاں گزار دیتی ہیں۔ اور آج دنیا میں انسانوں کی اکثریت، صرف مسلمانوں کی بات نہیں میں کر رہی، انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اپنی زندگی کس پیٹرن پر گزارتی ہے؟ پڑھائی کر لی، اس کے بعد شادی کر لی، شادی کے بعد بچے، اور بچوں کے لیے پھر ان کی ضروریات پرووائڈ کرنا، اور پھر ضروریات پوری ہونے لگ جائیں تو ان کی خواہشات پوری کرنا، اور اسی میں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ اسی میں 60-60 سال، 70-70 سال گزر جاتے ہیں بطن اور فرش کی خواہشات، بس حلال سے ملے یا حرام سے ملے، اس کی فکر ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کی اتنی بڑی کتاب نازل کی ہے، یہ جو 30 پارے اللہ نے نازل کر دیے آپ کے اور میرے لیے، کیا یہ ایسے ہی نازل کر دیے؟ اللہ چاہتا تو ایک سورہ فاتحہ نازل کر دیتا، اللہ چاہتا تو ایک سورۃ العصر نازل کر دیتا، بس کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی کھول کر شریعت بیان کی؟ جو آپ کا گیجٹ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوگا، آپ دیکھیں اس کا جو مینول بک آئے گا وہ اتنا ڈیٹیلڈ ہوگا کہ آپ کا کبھی پڑھنے کا دل بھی نہیں کرے گا، آپ کہیں گے چھوڑو میں خود ہی ایکسپلور کر کے سمجھ لوں گی۔ لیکن قرآن کے ساتھ آپ اور میں ایسا معاملہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو مینوفیکچر کیا، اور آپ کی اور میری جو آپ اللہ نے مینول بک دی ہے وہ ساتھ اس قرآن کی شکل میں دے دی۔ اب آپ کو اور مجھے اگر اپنے آپ کو بھی صحیح طرح سے دنیا میں رکھنا ہے تو یہی کتاب ہے۔ لوگوں کے ساتھ کیسے صحیح طرح سے ٹریٹ کرنا ہے تو یہ کتاب ہے۔ آخرت کیسے سنوارنی ہے تو یہ کتاب ہے۔ اس چیز کی مجھے اور آپ کو فکر ہونی چاہیے، ورنہ آپ کا اور میرا حال یہی ہو جائے گا کہ ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو جائیں گے۔ اتنی بے حیائی آ جائے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کس کو دیکھا اور گناہ ہو گیا، کہاں فوہش دیکھا اور کہاں بے حیائی دیکھی۔ پھر آگے آیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ اسکالرز کہتے ہیں شرک کا توڑ اللہ کے ناموں کے اندر بھی ہے۔ آپ دعا مانگیں تو اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کے ناموں کا حوالہ دے کر مانگیں۔ تو اگر کسی چیز کو وسیلہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں نماز میں تو اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے دعا، ایک دوسرا اینگل یہ بھی آتا ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر بھی اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کسی زندہ انسان سے، مسلمان بھائی سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو ہم انہیں بتدریج گریجولی ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے جس کی انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں ڈھیل دے رہا ہوں۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی نہیں انہوں نے سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ چکا ہو؟ دنیا کی، اس کا مطلب کیا ہے کہ کس کو یاد کریں؟ ہماری مہلت زندگی کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہو، یعنی موت کا وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم آتا ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو، دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی، دنیا کی لذتوں کو کرکرا کر دینے والی موت ہے۔ ہم لوگ ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ یہاں نہیں آئے ہیں جو مجھے اور آپ کو بتا دی گئی ہو۔ ایکسپائری ڈیٹ ہماری اللہ کے پاس محفوظ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ آپ کا اور میرا اگلا قدم جو ہے وہ کہیں موت کے دروازے میں چلا جائے۔ کیا معلوم کتنوں کو عید نصیب ہو اور کتنوں کو عید نصیب نہ ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے. تو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو, موت کو یاد رکھو تاکہ دنیا کا مقصد تمہارے سامنے رہے. فبأي حديث بعده يؤمنون, آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں, جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے, اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی. کفار مکہ کی طرف رخ ہو رہا ہے. کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو بے لوس طریقے سے اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس چیز کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ان کا ایمان نہیں تھا آخرت پر, ان کا ایمان نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا ہمارے باپ دادا مٹی ہو گئے تو ہم کیسے جو ہیں اب دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے, ہمارے باپ دادا کیسے اٹھائے جائیں گے جو اتنا ڈیکمپوز ہو گئے. ان کی طرف اشارہ کیا گیا. کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے. کہا کرتے تھے کہ ہم تو شروع سے یہ باتیں سن رہے ہیں, قیامت آئے گی, قیامت آئے گی, قیامت آئے گی. کوئی قیامت ویامت نہیں آتی, یہ صرف اور صرف باتیں ہیں. اللہ نے کہا اس کا علم میرے پاس ہے, اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا, وہ تم پر اچانک آ جائے گا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے, مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کو, ہمارے عقیدے کو یہاں پر یہ کہہ کر درست کر دیا. اللہ نے قرآن میں ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے اور ہمیں بتا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں غلو نہ کرنا, ایگزیجریشن نہ کرنا. قرآن ہمارا عقیدہ درست کرتا ہے اور ہمیں ہماری لمٹس بتاتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کتنی اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے. اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی نقصان نہ پہنچتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. تعظیم کا معیار قائم کرنے کے لیے بھی آپ کو اور مجھے اطاعت رسول کرنی ہوگی. اللہ کو بھی مجھے اور آپ کو انہی ناموں سے یاد کرنا ہوگا جو نام اللہ نے اپنے قرآن میں یا احادیث میں بتا دیے ہیں. سکالرز کہتے ہیں اللہ کو نروان, رام یا بھگوان کہنا یا اللہ کے لیے کوئی بھی اور نام رکھ لینا یہ بالکل عین شرک ہے. اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے گا جن کی دلیل قرآن اور احادیث میں ملتی ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا, تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. یا جو ہا آ رہا ہے زوجہا, یہ زوجہا میں جو ہا آیا پروناؤن ہے عربی زبان کا, اور یہ پروناؤن عربی زبان کا فیمینن سنگولر ناؤن ہے, واحد مونس کا ناؤن ہے. آپ کو پتا ہے کہ زوج کا لفظ عربی زبان میں سپاؤس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور سپاؤس کا مطلب ہوتا ہے شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر. لیکن یہاں جب اللہ تعالیٰ نے زوجہا کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ زوج میں سے اللہ کس کی بات کر رہے ہیں, اللہ بیوی کی بات کر رہے ہیں. لی یسکنا, تاکہ وہ سکون حاصل کرے. کہاں پر؟ الیہا, پھر وہی والی ہا آ گئی, واحد مونس کی سنگولر فیمینن ناؤن پروناؤن آ گیا. الیہا, اس کے پاس حاصل کرے سکون. اور یہاں پر تمام علماء کا اس پر کنسنسس ہے, تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں پر الیہا میں ہا کی ضمیر جو ہے وہ بیوی کے رشتے کی طرف جا رہی ہے. شوہر اور بیوی کے رشتے میں بیوی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے بیوی کی شکل میں جہاں مرد کو سکون ملتا ہے. بیوی کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو پرسکون ہستی ڈکلیئر کیا ہے. اور سکون جیسی قیمتی چیز, پیس جیسی قیمتی چیز, ٹرینکویلٹی جیسی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے عورت کے پاس بیوی کی شکل میں رکھ دی ہے. اور آپ اور میں جو ہیں اگر اس چیز کو سمجھ جائیں تو آپ کو اور مجھے اپنے شوہروں کو ہینڈل کرنا آ جائے اللہ کی مدد سے. اللہ نے سکون آپ کے پاس رکھا ہے. اس کا مطلب کئی اینگل سے ہو سکتا ہے کہ جب شوہر غصہ کرے آپ اس کو سکون دینے والی بنے. جب شوہر پریشان ہو آپ اس کو سکون دینے والی بنے. جب شوہر کو مشورہ درکار ہو آپ اس کو سکون دینے والی بنے. جب شوہر کو آپ کی مدد درکار ہو آپ اس کی مدد کرنے والی بنے اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے. یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مزاج شناس تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ جب ٹارچر کیا کرتے تھے وربلی, آپ کو دکھ پہنچایا کرتے تھے, آپ کو برے برے ناموں سے پکارا کرتے تھے, آپ پریشان ہو کر گھر آیا کرتے تھے, حضرت خدیجہ سے بات کیا کرتے تھے, ڈسکس کیا کرتے تھے, وہ آپ کو تسلی دے دیا کرتی تھیں. جا کے قریش مکہ کا مقابلہ تو نہیں کرتی تھیں, ان کو برا بھلا تو نہیں کہتی تھیں, صرف کیا کیا کرتی تھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون کر دیا کرتی تھیں, ان کو تسلی دے دیا کرتی تھیں. آپ جانتے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر حضرت خدیجہ کے پاس ہی آئے اور ان سے کہا زم میلونی, مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کو پھر ساری بات بتائی کہ کیسے فرشتہ آیا تھا اور کس طرح سے اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ میں اللہ کا پیغام بر ہوں اور اب مجھے جو بات آگے پہنچانی ہے وہ اللہ کا پیغام ہوگا. تو یہ ایسی ہوتی ہے مزاج شناس بیوی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنے شوہر کے لیے مزاج شناس بنا دے. آپ سمجھ جائیں کہ کس وقت ان کا کیا موڈ ہے, ان کے چابی رکھنے کے انداز سے آپ سمجھ جائیں, کی چین رکھنے کے انداز سے سمجھ جائیں کہ کیا چاہ رہے ہیں, کس طرح کا موڈ ہے. گھر میں داخل ہونے کے انداز سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آج موڈ کیسا ہے. قدموں کی چاپ سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اچھا مجھے اب کس طرح سے بات کرنی ہے. مثال کے طور پر وہ اپنی فائلز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں چشمہ لگا کے اور آپ آ کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور آپ بٹر فلائی کی طرح آنکھیں اپنی یوں 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 کر رہی ہیں اور ان سے پوچھ رہی ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں. وہ اللہ کا بندہ اپنا ذہن جو ہے وہ اسٹاک میں لگا کے, بینک اسٹیٹمنٹ میں لگا کے, پیپرز میں فائلز میں لگا کے مصروف ہے اور آپ بٹر فلائی بن کر آ گئی, میں کیسی لگ رہی ہوں. مزاج شناس بننا کیسا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ کس وقت میں نے تیار ہو کے بیٹھنا ہے اور کس وقت میں نے چپ کر کے اپنا کام کرنا ہے اور کس وقت چپ کر کے میں نے ان کو اپنا کام کرنے دینا ہے اور کس وقت میں نے ان کو وقت دینا ہے. یہ ہوتی ہے مزاج شناسی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مزاج شناس بنائے اور اللہ ہماری بیٹیوں کو ایسی کوالٹی دے کہ جب ان کے نکاح ہوں, جب ان کی شادیاں ہوں تو اللہ ان کو مزاج شناس بیویاں بنائے. سکون دینے والی بیوی ہوتی ہے. اور کسی اسکالر نے بڑی اچھی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا اگر سکون دینے والی بیوی چاہیے تو پھر متقی شوہر بھی ہونا چاہیے. شوہر متقی ہوگا جب وہ بیوی کو سکون میں رکھے گا, جب ہی ان ریٹرن وہ اس کو سکون دے سکے گی. تو اللہ تعالی ہمارے تمام مردوں کو بھی متقی مرد بنائے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے, مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگ گئے. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی اولاد کو بھی اپنی, اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے, اولاد کو بھی گاڈ کانشیس بنائیں. مجھے امید ہے کہ الحمدللہ اس کمرے کے نیچے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یا جو لوگ اس چیز کو سن رہے ہوں گے, کم سے کم وہ اولاد لینے کے لیے کسی مزار پر نہیں جاتے ہوں گے کہ فلاں پیر کی پتہ نہیں کون سے منت کے لڈو کھا لو تو اولاد ہو جاتی ہے, فلاں پیر کے مزار پہ جا کے جھولا جھول لو تو اولاد ہو جاتی ہے, فلاں پیر کے مزار پہ جا کے چادر چڑھا دو تو اولاد ہو جاتی ہے. بالکل کٹر شرک ہے. اللہ ہمیں ایسے شرک سے محفوظ رکھے. آپ کی اور میرے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صحت مند اولاد دی, صحیح سالم بچہ دیا. اب آپ اور میں کیسے شرک سے بچ سکتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو گاڈ کانشیس بنائیں, اللہ کے ساتھ ان کو اٹیچ کریں. ہم فکر میں رہتے ہیں ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے, ہم اس فکر میں رہتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی, ہم اس فکر میں رہتے ہیں ہماری بات ہماری اولاد ہمیں بیک آنسر کرتی ہے. آپ دیکھیں اگر آپ اپنی اولاد کو رب سے جوڑ دیں گی, آپ اپنی نمازوں میں یہ دعا نہ کیا کریں اللہ ان کو میرا فرما بردار بنا دے, آپ دعا کمپریہنسو کیا کریں, آپ دعا کیا کریں اللہ میری اولاد کو اپنا فرما بردار بنا لے. اس لیے کہ اللہ کی کتاب کا اعجاز یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کی طرف آتے ہیں, اللہ کی کتاب آپ کو بندوں کی طرف واپس پلٹا دیتی ہے ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے. آپ اپنی اولاد کو قرآن کی طرف بھیجیں گے, اللہ آپ کی اولاد کو قرآن کے ذریعے آپ کی خدمت کے لیے بھیج دے گا. جگہ جگہ قرآن میں والدین کے ساتھ احسان کی بات آتی ہے, کل بھی ہم نے بات کی تھی. تو یہ بھی معاملہ ہونا چاہیے کہ اولاد کو گاڈ کانشیس بنائیں. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد آپ کرنے پر قادر ہیں، اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو اپنے لیے بھی کسی چیز پر قادر نہیں۔ مثال کے طور پر ہندوؤں کے ٹیمپل کے اندر وہ جو بت رکھے ہوتے ہیں یا کسی بھی اور مذہب کے اندر جو بت رکھے ہوتے ہیں، ان بتوں کے سامنے وہ جو کھانا چڑھاتے ہیں اس کھانے پر تو مکھیاں بھن بنا رہی ہوتی ہیں، اس بت میں اس خدا میں اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ ایسی پھونک مارے کہ مکھیاں اڑ جائیں، ایسا ہاتھ چلائے کہ مکھیاں اڑ جائیں، یا کم سے کم ایک فلائی کلر ہی پکڑ لے تو چلو مکھیاں ہی مارتا رہے، مگر نہیں اس میں تو وہ طاقت نہیں ہے، پھر بھی کیا انسان عقل سے کام نہیں لے گا۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات درست ہیں، کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں، کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں۔ یہ کن کا ذکر ہے یہاں پر؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، ام لہم آذان یسمعون بہا، یہاں کن شریکوں کا ذکر ہے، کن فالس گاڈ کا ذکر ہے؟ وہ جو قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو ان قبر والوں کو پوچھتے ہیں بتاؤ کیا قبر والے سن سکتے ہیں، بتاؤ چادر چڑھانے کیوں گئے تھے، اس چادر کی جگہ کسی آرفنیج کے اندر غریبوں کو کھانا کھلا دیتے، اس چادر کا فائدہ کیا ہوگا، منو ٹنو پھول مزاروں کے اندر پڑا ہوتا ہے، کیا فائدہ ہے اس پھول کا، اور جو محکمہ اوقاف والے ہوتے ہیں کبھی آپ کو اگر پتا چلے، یہ آپ کا یہاں پر جو عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے کراچی میں اور جو لاہور میں آپ کا علی حجویری کا مزار ہے، جو روز کے روز اس میں لمبی لمبی لائنیں جیسے دسترخوان بچھتے ہیں ایسی لمبی لمبی لائنز لگتی ہیں محکمہ اوقاف والوں کی طرف سے، جو لوگ وہاں پر ڈونیشنز دے کر جاتے ہیں۔ مزار کو ڈونیشن کی ضرورت ہے یا کسی آرفنیج کو ڈونیشن کی ضرورت ہے، کسی مدرسے کو ڈونیشن کی ضرورت ہے تاکہ بچے قرآن کی تعلیم حاصل کریں، یا کسی اسکول کو ڈونیشن کی ضرورت ہے، کسی اسکول کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے یا کسی فیملی کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا مزار کی قبر کو بہترین قسم کا ماربل لگانے کی ضرورت ہے؟ ہمارے اندر تو پیراڈاکس ہے، ہمارے اندر تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، ہم تو کل انعام ہو گئے بالکل ہی، بل ہم عدل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے، کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو، میرا حامی اور ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ آج کے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خود بھی اس بات کو سمجھ لیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ بات سمجھا ضرور دیں، کم سے کم ایک دفعہ ایسے رشتہ داروں کو کہہ ضرور دیں، اور اپنے گھروں میں کام کرنے والی عورتوں کو ضرور بتا دیں، مزاروں پر جانا چھوڑ دیں۔ کسی کی دعائیں مغفرت پڑھنی ہے، آپ کسی بھی جگہ پر دعائیں مغفرت پڑھ سکتی ہیں، اس تک انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب پہنچ جائے گا، لیکن جتنی خرافات، جتنی بدعت، جتنا شرک ان مزاروں کے اوپر جانے کی وجہ سے پھیل گیا ہے، بہتر ان مزاروں کے اوپر جانا چھوڑ دیا جائے، مت جائیں، جو جائے آپ کا رشتہ دار اس کو ایک دفعہ سمجھا ضرور دیں۔ باخلاف اس کے کہ تم جنہیں خداؤں کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اور اگر لوگ نہ مانیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ العف، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور معروف کی تلقین کیے جائیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے نہ الجھیے۔ یہ ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو دے دی گئی ہیں کہ جو ظلم کرے اس کو درگزر کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ کے خاندان میں کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے رشتہ نہ توڑ لیں کہ اچھا مزار پہ جاتی ہو، رشتہ ختم، آج سے تم میری بہن نہیں میں تمہاری بہن نہیں، آج سے تم میری خالہ نہیں میں تمہاری بھانجی نہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھائیں۔ اللہ نے یہاں کیا کہا ہے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، ان کو معروف کا حکم دیجئے، ان کو بتاتے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا مشن لے کر اٹھے تھے، اس مشن کو انہوں نے اخلاق کے ساتھ آگے پھیلایا ہے۔ آپ کو اور مجھے اگر اس مشن کو تھامنا ہے، اور بائی چوائس آپ کو اور مجھے نہیں تھامنا، چوائس نہیں ہے آپ کی اور میرے پاس، ذمہ داری ڈال دی گئی ہے آپ کی اور میرے کندھوں پر، تو آپ نے اور میں نے یہ ذمہ داری کیسے نبھانی ہے، بہترین حق کے ساتھ، بہترین اخلاق کے ساتھ، بغیر کمپرومائز کیے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر لے حق پہنچاتے ہوئے صبر. اللہ نے کہا خذ العف، درگزر کیجئے. اگر آپ کے حق بتانے پہ کوئی آپ کو کہے ملانی ہو گئی ہو، وہابی ہو گئی ہو، اہل حدیث ہو گئی ہو، پتہ نہیں اور کیا کیا ہو گئی ہو، آپ چپ ہو جائیں بالکل، اس بات کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کہیں کہ نہیں میں اپنا جواب دے سکتی تھی، میں حق پر تھی، فلاں غلطی کر رہا تھا، فلاں الزام لگا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کر لیں جس کا مفہوم آتا ہے کہ جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے میں اسے جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی گارنٹی دیتا ہوں. اس سے بہتر کوئی آپ کو اور مجھے بزنس ٹرانزیکشن کروا سکتا ہے؟ اس سے بہتر کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ تو حق پہنچائیں. اگر لوگ پریشان کریں تو آپ صبر کریں، افو درگزر کریں. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جب صحابہ کو تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے، بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو خوشخبری دو، ان کو متنفر نہ کرو، یسرو ولا تقصرو، آسانیاں پھیلاؤ، آسانیاں بتاؤ، تنگی مت کرو. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے، یعنی غلطی ہو جائے تو اصلاح کر لیتے ہیں، رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کج روی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. یعنی شیطان تو ہر ممکن کوشش کرے گا، جو تقویٰ والا بھی ہے وہ بھی، جو گناہگار ہے وہ بھی، جو فاسق ہے وہ بھی، جو مومن ہے وہ بھی، جو مسلم ہے وہ بھی، سب شیطان کے ٹریپ میں آ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطا اون، تمام اولاد آدم خطا کار ہے، گناہ ہو ہی جاتا ہے، پاؤں پھسل ہی جاتا ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا وخیر الخطا اون، اور بہترین خطا کرنے والوں میں سے کون ہے؟ التوابون، جو سب سے زیادہ توبہ کرتے ہیں. توابون نہیں آیا، التوابون، سب سے زیادہ توبہ کرتے ہیں. تو غلطی ہو جائے تو آپ کا اور میرا انسانیت کا لیول کیا ہے کہ غلطی کو مان لیں، اس کو جسٹیفائی نہ کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ منتخب کر لی؟ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. انصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے. ایک کہاوت آتی ہے، عربی کی کہاوت ہے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کہیں تمہاری زبانیں تمہیں بہرا نہ کر دیں، کہیں تمہاری زبانیں تمہیں بہرا نہ کر دیں. تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس وقت اپنی کوئی بات نہ کریں، کوشش کریں جب قرآن کی تلاوت آپ کے کان پر آ رہی ہے تو آپ اپنی اس کی تلاوت کو سنیں، ورنہ اس جگہ سے ہٹ جائیں. زبان آپ کی خاموش ہے تو دل اور دماغ بھی خاموش ہو. مثال کے طور پر یہاں آ کر بیٹھے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، اب ایسا نہ ہو کہ فزیکلی تو میں یہاں بیٹھی ہوں لیکن مینٹلی جو ہے میں گھر پر بیٹھی ہوئی ہوں، اب میں سوچ جا رہی ہوں پتہ نہیں چولہا بند کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ہاں پتہ نہیں اے سی بند کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں میں نے دروازہ لاک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اب اس چیز کو چھوڑ دیں، اللہ پر، اللہ مالک ہے. اب آپ آ گئیں، اب آپ کا ذہن آپ کے دل سے باتیں نہ کرے، خاموشی ہونی چاہیے. عربی زبان میں جو انصتو کے میننگ ہیں، بالکل آپ اگر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کے میننگ ہوتے ہیں شٹ اپ. انصتو، شٹ اپ. جب قرآن پڑھا جائے بالکل مت بولو. آپ دیکھیں آپ کے ابا آپ کو شٹ اپ کب بولیں گے؟ جب ان کو سخت غصہ آئے گا، ورنہ یوزلی روٹین کے طور پہ تو آپ کو شٹ اپ نہیں کہتے ہوں گے. اس کا مطلب ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہے اس وقت تمہارا دل اور دماغ اور تمہارے ارادے آپس میں باتیں نہ کریں، نہ تمہاری زبان باتیں کرے اس طرح سے. جب کار کے اندر سی ڈی لگاتے ہیں، قرآن کی سی ڈی ہم لگا لیتے ہیں، شوق آتا ہے، جوش آتا ہے، قرآن کی سی ڈی لگا لی، اس کے بعد پھر باتیں نہ کریں، مناسب نہیں ہے. یہ 50 روپے کی 100 روپے کی سی ڈی نہیں ہے، صرف ایک آسمانوں سے آیا ہوا کلام ہے اللہ کا، اس کی قدر کریں، اس کا خیال رکھیں. اور خاموش رہیں گے تو توجہ سے سن سکیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. और इसमें एक चीज ये भी आती है कि जब आप कुरान की किसी क्लास में जाएं तो अपना मोबाइल फोन साइलेंट कर लें ताकि खामोशी रहे और आप कॉन्सेंट्रेशन से सुन सकें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब को सुबह और शाम याद किया करो दिल ही दिल में और जारी और खौफ के साथ, जुबान से भी हल्की आवाज के साथ। तुम उन लोगों में से ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं, यानी जिक्र करते रहो तुम गाफिल नहीं होगे। जो इंसान अपनी जुबान को जिक्र से तर रखता है वो गाफिल नहीं होता। जो फरिश्ते तुम्हारे रब के हुजूर तकर्रुब का मुकाम रखते हैं, हाँ लेकिन जिक्र का ये तरीका अच्छा नहीं होता। तस्बीह चल रही है, क्या कर रही हो? और तस्बीह चले जा रही है, मैं तो किसी का हाथ देख रही होती हूँ क्योंकि मेरे सामने तस्बीह वाला आ जाए, वो बात भी कर रहे होते हैं तस्बीह भी चल रही होती है आपकी, या तो तस्बीह रुक जाए उस टाइम के ऊपर। और याद रखें सुन्नत तरीका क्या है, ये आपको अल्लाह ताला ने हाथ दिए, सीधे हाथ के ऊपर ये जो आपके यहाँ पर 15 ये लकीरें पड़ी हुई हैं, सीधे हाथ के ऊपर तस्बीह को पढ़ना ये मसनून तरीका है। सीधे हाथ के ऊपर, उल्टे हाथ पर नहीं पड़ी जाती तस्बीह, सीधे हाथ पर पड़ी जाती है। और सीधे हाथ पे आप तस्बीह पढ़ेंगी तो ये काउंटिंग आपके आपके ये हाथों के पोर, आपके ये फिंगरप्रिंट्स क्यामत के दिन गवाही देंगे कि इस बंदी ने मेरे इस जगह के ऊपर कितनी मर्तबा तस्बीह पढ़ी, आपके आसार वहां छूटेंगे। तो बेहतर है अगर तस्बीह, आपको लगता है कि तस्बीह के बगैर आप जिक्र नहीं कर पाती तो ठीक है आप तस्बीह पकड़ें, लेकिन तस्बीह पकड़ के ऐसा नहीं होना चाहिए कि जुबान बातें भी कर रही है और साथ में तस्बीह से ये भी गिर रहे हैं दाने। ये कैसे मुमकिन है? एक वक्त में आपकी जुबान एक चीज बोल सकती है, या अल्लाह का जिक्र या आप किसी दुनियावी बात में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बाज लोग कहते हैं हमारा दिल तस्बीह पड़ रहा होता है इसलिए दाने गिर रहे होते हैं। ऐसे वलीउल्लाह पैदा हो जाए तो फिर तो फरिश्ते आके मुसाफा करें उनसे। अल्लाह हमें दुरुस्त अमल की तौफीक अता फरमाए। तुम उन लोगों में से ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। जो फरिश्ते तुम्हारे रब की हुजूर तकर्रुब का मुकाम रखते हैं वो कभी अपनी बुराई के गमंड में आकर इसकी इबादत से मुंह नहीं मोड़ते। यानी तकब्बुर ये है कि कुरान को बीनीथ डिग्निटी समझना, कुरान पर अमल करके समझना कि नहीं भाई ये तो मेरे स्टेटस के खिलाफ है, मैं कुरान पर अमल नहीं कर सकती। और अल्लाह ताला ने क्या कहा, इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरून, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के हुजूर तकब्बुर नहीं करते, अन इबादती ही उसकी इबादत से, व युसब्बिहूनहु और वो उसकी तस्बीह करते हैं, वलहू यस्जुदून और वो उसके आगे झुके रहते हैं। आयत सजदा पहली मर्तबा आ रही है। आयत सजदा की जहां तक बात है इसके लिए कुछ उलमा के नजदीक आयत सजदा पर सजदा जो है वाजिब है, कुछ के नजदीक वाजिब नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों आमाल मिलते हैं। एक मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत सजदा के बाद आयत सजदा तिलावत किया और एक मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वाज में उसको कंटिन्यू रखा और सजदा तिलावत नहीं किया। बहरहाल आपको ख्याल रखना चाहिए कि जब सजदा आए और आप नमाज की हालत में हो तो कोशिश करें कि आप सजदा अदा कर लें। और अगर आप जैसे मिसाल के तौर पर यहां बैठी हैं तो सर झुकाकर हल्का सा आप जिस रुख पर भी हैं आप दुआ पढ़ सकते हैं। सजदा तिलावत की जो सजदा है उसकी दुआ सुभान रब्बी अल आला नहीं है, उसकी दुआ आपको मसनून मिलती है, मसनून किताबों में मिल जाएगी। अबू दाऊद से आती है, सजदा वजीह लिल्लजी खलकहु व शक्क समअहु व बसरहु बिहौलिहि व कुव्वतिहि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। आपको किसी भी दुआओं की किताब में इंशाल्लाह ये दुआ मिल जाएगी, आप इसको याद कर लें। आप में से जो ख्वातीन तरावी पढ़ने जा रही हैं, मेरा ख्याल है ज्यादातर मसाजिद के अंदर तो इमाम साहब खुद बता देते हैं नियत करने से पहले कि दूसरी आयत में या पहली आयत में आयत सजदा आएगी, तो उस चीज का भी ख्याल रखें। हमें ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं होता कि कुरान क्या पढ़ा जा रहा है। कोशिश किया करें कि जो कुरान पढ़ा जा रहा है उस पर गौर करें ताकि आपको खुद पता चल जाए कि कब आयत सजदा आई, और जब इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कहा है तो मैंने रुकू नहीं करना, सीधा सजदे में जाना है। सूरत मुकम्मल हो गई। सूरतुल अनफाल आगे शुरू हो रही है। अनफाल निफल की जमा है और सूरह अनफाल जो है इसमें यहां पर इससे मुराद जो है माल गनीमत लिया गया है, एक्स्ट्रा थिंग। निफल का मतलब होता है एक्स्ट्रा चीज और यहां पर अनफाल से मुराद माले गनीमत लिया गया है। इस सूरत के पस मंजर में जंगे बदर है जो मुसलमानों का पहला फतह का मार्का था, जिसमें बहुत सा माले गनीमत मुसलमानों को मिला था और इसकी तकसीम के बारे में बात और सवालात आए थे, जिसके ऊपर फिर ये बदर के बाद ये सूरत नाजिल हुई थी। क्योंकि ये पहली जंग थी मुसलमानों की, बड़ा मार्का जो था वो पहला मार्का था, तो इस चीज को जहन में रख के माले गनीमत के लिए यहां पर कवानीन दे दिए गए। और ये बता दिया गया, इसके अंदर वॉर एथिक्स भी बता दिए गए कि जंग का असल मकसद फतह नहीं होता, जंग का असल मकसद माल नहीं होता, बल्कि जंग का मकसद होता है अल्लाह का कलमा बुलंद करना, अल्लाह के लिए जंग करना, अल्लाह के लिए जिहाद करना, ना शोहरत के लिए करना ना इज्जत के लिए करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين। تم سے انفال کے بارے میں یا انفال کے متعلق یہ لوگ پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملات تعلقات کو درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی بتا دیا گیا کہ یہ سارا مال غنیمت جو ہے یہ اللہ کا ہے، کامیابی اللہ تمہیں دے رہا ہے، تو تمہارا مقصد جو ہے کامیابی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کی رضا کے ساتھ کامیابی مل جاتی ہے الحمدللہ، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ اگر شکست بھی ملتی ہے تو بھی آپ اپنے اوپر غور کرو، یہ مت دیکھو کہ کامیابی آئی ہے تو اس لیے آئی ہے بیکاز آئی ڈیزرو بیٹر، میں ڈیزرو کرتا تھا بیٹر، اس لیے میرے پر کامیابی آئی ہے، یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ جو غزوہ بدر کا کانٹیکسٹ ہے اس کے لیے ذہن میں رکھیں، غزوہ بدر جو تھی وہ ایک طرح سے سب سے پہلی مسلمانوں کی اور مشرکین کی بڑی جنگ تھی، لیکن اس سے پہلے 8 سکرمشز ہو چکے تھے۔ سریا کہتے ہیں چھوٹی جنگ کو، چھوٹے غزوے کو، چھوٹا جو ایک مارکہ ہوتا ہے۔ اس غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان 8 سکرمشز ہو چکے تھے، مختلف واقعات ہو چکے تھے جس کے اندر کسی میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی، کسی میں جو تھی وہ بات درمیان درمیان میں برابر برابر رہی تھی۔ غزوہ بدر کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آ کر اپنا پولیٹیکل معاملہ جو تھا اس کو اپ گریڈ کرنا شروع کیا، تو یقیناً سارے قبائل جو تھے مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ مسلمانوں کے نہیں تھے، کچھ نان مسلم تھے، کچھ اس میں سے قریش مکہ کے ساتھ تھے، کچھ جو تھے وہ نیوٹرل تھے۔ تو اللہ کے رسول نے دو کام کیے مدینہ آتے ساتھ ہی، اس لیے کہ حرم جو تھا خانہ کعبہ اس کی حدود میں جنگ تو نہیں ہو سکتی تھی، تو سارے اسکرمشز جو ہوئے وہ حرم کی حدود کے باہر ہی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کے دو کام کیے تھے، ایک قریش کا اکنامیکل بلاکیٹ کیا تھا، اس لیے کہ ان کے قافلے جس راستے سے گزر کے آتے تھے وہ مدینہ سے قریب ہوتے تھے، تو ان قافلوں کے اوپر حملہ کر کے مال غنیمت جو تھا وہ لیا جا سکتا تھا، اور اس طرح سے قریش مکہ کو شکست دی جا سکتی تھی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے جیسے اکنامیکل بلاکیٹ کیا قریش مکہ کا، اسی طرح سے ان کے ساتھ پولیٹیکل معاملہ جو تھا وہ باؤنڈریز کو استوار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو یا تو اپنا حلیف بنا لیا، اپنے ساتھ اپنا دوست بنا لیا کہ اگر قریش مکہ نے ہم پر اٹیک کر دیا تو آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، آپ ان کی طرف سے نہیں آئیں گے، ہمارے ساتھ آئیں گے، ہمارے ساتھ ملیں گے، یا جن لوگوں نے نہیں ملنا پسند کیا، جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم نیوٹرل رہیں گے، تو ان کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ اچھا اگر قریش مکہ جنگ کریں گے تو آپ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، ہم کریں گے، آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، آپ نیوٹرل رہیں گے۔ تو یہ دو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ رمضان کے مہینے میں یہ جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ سے پہلے ایک چھوٹا سا قافلہ تھا جس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں مدینہ سے نکلے تھے۔ اس جنگ کا تو خیال بھی نہیں تھا کہ یہ جنگ ہو جائے گی، اس جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا مسلمانوں کا، اور مسلمان اس تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے مدینہ سے۔ ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کے مکہ سے شام گیا تھا، اور ابو سفیان اس قافلے کو اپنے ٹرانزیکشن، بزنس ٹرانزیکشن کر کے کافی زیادہ اس میں مال غنیمت مل سکتا تھا مسلمانوں کو، کافی مال، اسباب، کافی اونٹ، کافی گھوڑے، کافی جواہرات اور زیورات اس کے اندر لے کر شام سے مکہ آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صرف اور صرف تبلیغ نہیں کرتے رہتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا جن کو پتا چلتا رہے کہ کرنٹ افیئرز آج کل کیا چل رہے ہیں، حالات کیا چل رہے ہیں، کون سا قافلہ آ رہا ہے، کون سا قافلہ جا رہا ہے، کس قافلے کے اوپر حملہ کر کے جو ہے ہم مال غنیمت سمیٹ سکتے ہیں اور ہم کفار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تاکہ ان کی کمر ٹوٹے اور وہ ایمان کی طرف آئیں، مقصد یہ تھا، اور اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ تو ابو سفیان کے اس قافلے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ یہ کافی بڑا قافلہ آ رہا ہے اور اس پہ بہت مال اور اسباب ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں آتا ہے اپنے ساتھ تقریباً 313 صحابہ کو لیا، جن میں سے کچھ انصار تھے اور کچھ مہاجرین تھے۔
اور چند ہی گھوڑوں کا ذکر آتا ہے، شاید 2 سے 3 گھوڑے اور 70 کے قریب اونٹوں کا ذکر آتا ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے. اتنے اونٹ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس قافلے کے پیچھے چلے گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہ قافلہ کس طرف ہے، ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے. لیکن ابو سفیان جو تھا، ظاہر ہے وہ اتنا بڑا مال و اسباب کا قافلہ لے کر آ رہا تھا، وہ خاموش تو نہیں رہ سکتا تھا. اس نے بھی جو تھی وہ سارے انتظام کیے ہوئے تھے. اس کو پتا چل گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اس کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکل گئے ہیں. تو اس نے فوراً مکہ میں ایک اپنا بندہ بھیجا اور وہاں سے کہا کہ مجھے سپورٹ چاہیے، مجھے آ کر مدد کرو، میں اتنی جلدی قافلہ اتنا بڑا لے کر، اتنے اونٹوں کا، اتنے گھوڑوں کا، اتنی جلدی لے کر مکہ نہیں پہنچ سکتا. راستے میں مدینہ کا راستہ آئے گا اور اس کٹ کے اوپر جو ہے مسلمان مجھ پر حملہ کر دیں گے. اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو مکہ کے لوگ تھے، قریش مکہ، وہ سب کے سب آلموسٹ روایات میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اگینسٹ نکل گئے. اور روایات میں آتا ہے کہ تقریباً ہر انسان جنگ کے لیے نکلا، جو نہیں گیا اس نے اپنی جگہ کسی کو اپوائنٹ کر کے بھیج دیا، جو نہیں گیا اس نے گھوڑا دے دیا، جو نہیں گیا اس نے اونٹ دے دیا. 1000 کے قریب کفار جو تھے، ٹوٹل 1300 کے نمبر آتا ہے، 1300 نکلے تھے جس میں سے 1000 جو تھے وہ یہ پہنچے تھے اس مقام پر جہاں پر بدر ہوئی تھی، اور مسلمانوں کا نمبر 313 آتا ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ مارکا جو ہوا تھا، اس مارکے کے اندر 70 کفار قتل ہو گئے تھے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا تھا. تو مسلمانوں کا پہلا مارکہ تھا، اور پہلے ہی مارکے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی فتح دے دی تھی. اور اس فتح کے بعد جب مال غنیمت کے ڈسٹریبیوشن کی بات آئی، عرب کے اندر جو روایات تھیں، جب تک قرآن میں احکامات نہیں آتے تھے، جب تک انہی روایات کو فالو کیا جاتا تھا جو یا تو موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کی ہوتی تھیں یا عرب کے اندر جو چلی آ رہی تھیں. تو عرب کی یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ مال غنیمت کے اندر جب مال غنیمت ڈیوائڈ ہوتا تھا، جس فوجی کو جتنا مل جائے، بس کوئی رول نہیں ہوتا تھا کہ کون ڈسٹریبیوٹ کرے گا، کس کو کتنا ملے گا، کتنے پرسنٹیج میں ملے گا، جس کو جتنا مل جائے مال غنیمت وہ فوجی لے لیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح نصیب ہوئی، تو پھر یہ بتا دیا گیا، رولز اور ریگولیشنز دے دیے گئے کہ مال غنیمت کے اندر جو ہے وہ کسی کا حصہ نہیں ہے، اللہ اور اللہ اس کے رسول کا ہے. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اللہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی نماز قائم کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. سرٹیفکیٹ دے دیا گیا مسلمانوں کو کہ ایسے لوگ اصل میں حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. تو بتا دیا گیا یہاں پر حقیقی مومن کی صفات. آپ اگر گنیں تو حقیقی مومن کی یہاں پر 5 صفات بیان کر دی گئی ہیں. اللہ کے حق ادا کرنے کھڑے ہوں اور آپ کو اگر کبھی لگے کہ آپ سے لوگوں کے حق میں بیلنس نہیں ہو رہا، اور یہ اکثر ہوتا ہے، آپ اللہ کے حقوق ادا کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خیال آنے لگ جاتا ہے، شاید میں گھر میں وقت نہیں دے رہی، شاید میں صحیح طرح سے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہی، شاید میں صحیح طرح سے شوہر کو ٹائم نہیں دے رہی، شاید میں صحیح طرح سے امی کے پاس نہیں بیٹھ رہی. بیلنس کرنے کی ہم ساری زندگی کوشش کرتے رہیں، اسی میں آپ کی اور میری زندگی نکل جائے گی. آپ کو اور مجھے کبھی بھی کنفرم پتہ نہیں چل سکتا کہ اچھا تم نے پرفیکٹ بیلنس کر لیا. اسی بیلنس کرتے رہنے کا نام زندگی ہے. بیلنس کر کیا ہے کیسے جائے گا؟ اللہ کی آیات کے ساتھ جڑ کے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہتا ہے کسی کا حق نہ مارو. ماں باپ کو ماں باپ کا حق دے دو، بہن بھائیوں کو بہن بھائیوں کا حق دے دو، شوہر کو اقربا کو اس کا حق دے دو. جب آپ ان کے حقوق دیتے ہوئے اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ نبھائیں گی تو انشاءاللہ پھر بیلنس آٹومیٹیکلی آ جائے گا، اور اللہ قصوروں سے معاف کرنے والا ہے. 19-20 تو ہو ہی سکتا ہے. ظاہری بات ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اور میں اپنے گھروں سے بھی نکلیں اور ہمارے پیچھے ہمارے گھروں میں کام کرنے والے بالکل ویسی ڈسٹنگ کریں جیسی ڈسٹنگ آپ کے اور میرے سامنے ہوتے ہوئے کرتے ہیں. ممکن نہیں ہے. ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن ہم کس کاز کے لیے نکل رہے ہیں اس کاز کو تو دیکھیں. تو اللہ نے بھی کہا کہ اگر کہیں غلطی ہو جائے گی تو اللہ قصوروں سے درگزر کرنے والا ہے. اللہ جو ہے وہ انسان کے اندر گلٹ نہیں آنے دیتا. اللہ کہتا ہے بس معافی مانگ لو اور دوبارہ سے ہمت پکڑ کر کام شروع کر دو. 19-20 ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے کبھی گھر والوں کے ساتھ 19-20 ہو جائے، ہو سکتا ہے کبھی دین کے کام میں 19-20 ہو جائے. گھبرانا نہیں، کیری آن. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا اور اس حق کے معاملے میں تجھ سے وہ جھگڑ رہے تھے. یعنی جھگڑ رہے تھے مطلب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے. حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف آنکے جا رہے ہیں. مسلمان 313 تھے اور کفار 1000 تھے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا. جب اللہ کے رسول مدینہ سے نکلے ہیں تو ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے, لیکن جب کفار قریش ان کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کر رہے ہیں تو وہ سب مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے. اللہ کے رسول نے مدینہ واپس جانا پسند نہیں کیا اور اللہ کے رسول کو چوائس دے دی گئی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی تھی کہ آپ کو فتح ملے گی, چاہے آپ ابو سفیان کے قافلے کی طرف چلے جائیں چاہے آپ کفار قریش کی طرف چلے جائیں, چوائس آپ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بھی فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا تھا کہ آپ چوائس کر لیں آپ نے کہاں جانا ہے. فتح آپ کو دونوں گروہوں میں سے ایک مل جائے گی, یا ابو سفیان کا قافلہ ملے گا اور بہت سا مال غنیمت آئے گا, یا کفار قریش کی آپ کمر توڑ دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو چھوڑ کر قریش مکہ کی طرف جانے کا فیصلہ فرمایا. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے, مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر کے دکھائے. کمزور گروہ ابو سفیان کے قافلے میں بہت لوگ نہیں تھے, مال و اسباب بہت تھا. اللہ کے رسول کے پاس تو چوائس تھی کہ آپ کو آپشن مل گیا تھا کہ آپ کو فتح ملے گی اور ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی ملے گا. نہ جاتے کفار قریش کی طرف, ابو سفیان کے قافلے کی طرف چلے جاتے, لیکن آپ نے حکمت سے کام لیا اور کفر کی کمر توڑی اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے, باطل باطل ہو کر رہ جائے, خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خود بخود مدد کرتے ہیں, کیونکہ ہزار کفار تھے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کیا کہیں گے. اور وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے, جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں, جتنے کفار اتنے فرشتے. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں, ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے. یعنی آپ کو اور مجھے بتا دیا گیا کہ ہر کام معاملے میں مدد تو فرشتے ہی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے, صرف فرق یہ ہے کہ یہاں اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تاکہ ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو جائے اور وہ اور ہمت پکڑیں, اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا. غنودگی, مسلمان جو سفر کر کے مدینہ سے بیر روا کی طرف پہنچے تھے, ساری رات سفر سارے دن کا سفر کر کے رات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر نیند دے دی, ان کو وہاں پاور سنوز مل گئی اور یہ صبح تازہ دم ہو کر اٹھے. ان کے مقابلے میں جو کفار قریش تھے وہ ڈھول دھمکے کرتے ہوئے ساری رات آ رہے تھے اور صبح اٹھے تو بہت تھکے ہوئے تھے. آسمان سے تمہارے اوپر پانی برس رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے. اللہ آپ کی اور میرے بھی قدم جما دے گا, ارادہ تو کریں. اللہ تو پوچھتا ہے من انصاری اللہ, کون ہے اللہ کا مددگار؟ آپ کہیں نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے ساتھی ہیں, ہم اللہ کے مددگار ہیں. آپ ارادہ کریں اللہ کائنات کو آپ کے لیے جو ہے مسخر کر دے گا. اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا, فرشتے کیوں اتارے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان سے جنگ نہیں کروانی تھی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تاکہ مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں. جنگ مسلمان ہی کریں گے, ہتھیار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی ہوں گے, صرف ان کے ارادے کو مضبوط فرشتے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ وقت یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ تمہارے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو, میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں, پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے. یہ ہے تم لوگوں کی سزا, اب اس کا مزہ چکھو, اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پھیٹ نہ پھیرو جس نے اسے موقع میں پیٹ پھیری, اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے, تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے. پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا.
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا. جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر ریت جو تھی وہ کفار کی طرف پھینک دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بددعائیہ انداز میں شہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور ان کی آنکھوں میں یہ ریت گئی اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی، اور اسی موقع پہ مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو. نظر بن حارث جو کفار قریش کے ساتھ تھا اس نے کہا تھا ہم دونوں گروہوں میں سے اللہ جو حق پر ہے اس کو کامیابی عطا کر دے. اس نے خود دعا کی تھی، نظر بن حارث اور ابو جہل دونوں کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یہ جو بدر کا دن ہے یہ یوم الفرقان ہے، اللہ اس کو تباہ کر دے گا، اللہ اس کو نقصان دے گا جس نے خاندانوں کو توڑا، جس نے خاندانوں کو الگ الگ کر دیا. اس لیے کہ ہجرت کر کے مسلمان جب تقریباً 140 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آئے تھے تو کسی کا باپ پیچھے مکہ میں تھا، کسی کی بیوی مکہ میں تھی، کسی کا بچہ مکہ میں تھا، اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اس نے کہا تھا کہ جس نے قطع رحمی کی ہے اللہ اس کو تباہ کر دے، رسول اللہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا، حالانکہ وہ بد دعا اس کے اپنے حق میں ہی چلی گئی. فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، عباس آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی جن کے اندر ایمان نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے منہ موڑتے ہیں، جن کے اندر قرآن پر عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور ہیں. اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے. اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمارے دلوں پر ایسی مہر لگا دے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یعنی کیا؟ ہدایت کے لیے جب دروازہ اندر سے کھلے تو اسے بند نہ ہونے دینا. اپرچونٹی جو ہے وہ بار بار نہیں آتی، اپرچونٹی ڈز ناٹ ناک ٹوائس، بار بار موقع نہیں آئے گا. اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو. جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں تمہیں مٹا نہ دیں وہ لوگ، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہیں اچھا رزق دیا. کیوں؟ تاکہ تم مست ہو کر اللہ کو بھول جاؤ، تاکہ تم اللہ کی پرواہ نہ کرو. نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو. اس سٹرینتھ کو آخرت بنانے میں لگاؤ جو تمہیں اللہ نے نعمتوں کے ذریعے دی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. آپ کو اور مجھے کہا جا رہا ہے جانتے بوجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مت ٹھکراؤ، جانتے بوجھتے سنتوں کو زندہ کرنے کا جو موقع ملتا ہے اس کو اگنور مت کر دو، جو تمہارے سامنے اللہ کے احکامات آ رہے ہیں ان کو مت ریجیکٹ کر دو، عمل میں لے کر آؤ، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو. اور جان رکھو وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں. اللہ نے پرائیورٹی بتا دی ہے کہ یہ تو تمہارے لیے آزمائش ہے، مال بھی اور اولاد بھی، لیکن ہم اپنی اگر پرائیورٹی دیکھیں پرائیورٹی نمبر ون اللہ ہوتا ہے؟ نہیں، پرائیورٹی نمبر ون مال، پرائیورٹی نمبر ٹو اولاد، پرائیورٹی نمبر تھری گھر، پرائیورٹی نمبر فور کاروبار، پرائیورٹی نمبر فائیو خاندان. اللہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں کہاں ہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے تو مجھے اور آپ کو بتا دیا تھا، یہ تو تمہارے لیے آزمائش ہے، اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی وہاں پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ جتنا واضح حق معاشرے میں جو پیش کرے گا، اتنا ہی بڑا یقیناً ریاکشن اپوزیشن اس کی آئے گی، اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے بھی کیا، یہاں پر بات آ گئی، مکہ میں شدید بیک لیش آیا تھا دعوت پیش کرنے کا، اپنے ہی رشتہ دار ان کے جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح کا سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ کا وشیس اینیمی تھا ابو جہل، وشیس اینیمی تھا ابو لہب، سوچ لیں۔ تو اپوزیشن تو آئے گی، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، یاد رکھیں اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسے ہی باتیں بنا سکتے ہیں، یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو تم سے پہلے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ بھی بات یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی، خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ ضد کا انداز، کٹ جائیں گے مانیں گے نہیں، ٹوٹ جائیں گے جھکیں گے نہیں، یہ انداز۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ آراف کے بعد سورہ انفال کو رکھا ہے، یہ تو مصحف کی ترتیب ہے نا، ترتیب ویسے جو ترتیب نزولی ہے وہ تو مختلف ہے۔ مصحف کے اندر سورہ آراف کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کو رکھا ہے، اور سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کے تباہ ہونے کا ذکر کر دیا۔ جن قوموں نے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ نے ان پر عذاب ڈالا اور ان کو ختم کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، جیسے کہ وہ دنیا میں بسے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ انفال میں ذکر کیا قریش مکہ کی پہلی شکست کا، اور اسکالرز کہتے ہیں، جو سیرہ لکھنے والے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ قریش مکہ کے اوپر عمومی عذاب نہیں آیا جیسے باقی قوموں کے اوپر آیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ان میں موجود تھے، دوسرا ان لوگوں میں سے اکثر میں خیر تھی۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ جو کہ فتح مکہ تک ایمان نہیں لائے تھے، اس کے بعد وہ ایمان لے آئے تھے۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے قریب قریب ایمان لایا تھا، تو بہت سے اور لوگ بھی ایمان لے آئے تھے، ان میں خیر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عمومی عذاب میں مبتلا نہیں کیا، لیکن قریش مکہ کے لیے آتا ہے کہ ان پر دو عذاب کی قسطیں ضرور آئیں۔ ایک عذاب کی قسط وہ کہتے ہیں کہ بدر کی شکل میں آئی، اور ایک عذاب کی قسط ان کے اوپر 9 ہجری میں آئی تھی جب حجۃ الوداع ہوا تھا، جب کہہ دیا گیا تھا کہ یا تو ایمان لے آؤ یا مکہ کی سرزمین چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو یہ دو عذاب کی شکلیں تھیں جو ان کے اوپر آئی تھیں۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، یعنی استغفار امان کے طور پر موجود ہے عذاب سے۔ اگر آپ اور میں ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی نیچرل کلائمیٹی آئے جس سے ہمیں نقصان پہنچ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے اور خوب استغفار کریں۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ الا مکاؤں و تصدیا، بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ میوزک کے نام کے اوپر عبادت، یا میوزک کو عبادت میں شامل کر لینا، عبادت میں رنگینی، کیا ہمارے یہاں نظر آتی ہے؟ ان کی عبادت کچھ نہیں ہوتی مگر سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ قوالی، میں جب قوالی دیکھتی تھی مجھے ہمیشہ اس چیز کا ہی خیال آتا تھا۔ اب تو خیر میرا خیال آتی بھی نہیں ہے، قوالی نہیں آتی نا، آتی ہے؟ قوالی میں بالکل یہی ہوتا ہے، کہنے کو وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، اور وہ عبادت سمجھ کے قوالی کر رہے ہوتے ہیں۔ میوزک اور سیٹیاں، عرس میں کیا ہوتا ہے؟ رنگینی، دھمال، ڈانسنگ درویش، ہمارا کلچر ہے؟ ہمارا کلچر ڈانسنگ درویش نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ صحابہ نے ڈانس کر کر کے دین پھیلایا؟ صحابہ نے ڈھول بجا بجا کے دین پھیلایا؟ نہیں، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر کے اندر امیلگمیشن ہو گئی ہے۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو، اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، وہ اپنے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل میں دیوالیاں ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کفر کے لیے کتنا مال خرچ کیا جاتا ہے، جتنا کرسچینٹی کے مذہب نے انسانیت کی سروس کے اوپر مال خرچ کیا ہے اتنا کسی مذہب نے خرچ نہیں کیا۔ حالانکہ خرچ کرنے کا مجھے اور آپ کو جو ترغیب دی گئی اسلام میں، صدقہ کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، بوڑھوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، مسافروں کا خیال رکھو، جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا کر دو، کتنا ہمیں اسلام نے کہا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں، آپ ابھی بھی خود بھی دیکھ سکتی ہیں، آپ گوگل سرچ کر کے دیکھ لیں کرسچینٹی کے اندر کتنا زیادہ ہیومینیٹیرین کازز کے اوپر خرچ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے معاملے کو، جو مال دیتا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جیسے اور لوگ کر رہے ہیں، یہ چیز ہم نہیں سیکھتے۔ کتنا زیادہ ان کے اندر اس چیز کے اندر سختی ہے استعمال کرنے کی۔ اور آپ دیکھیں کئی کئی علاقوں کے انٹیریئر کے تو مسلمان کرسچن ہو گئے، صرف اس لیے کہ عیسائیوں نے آ کے ان پر اتنا خرچ کیا، ان کو اتنی پروویژن دی زندگی کی، اتنی ان کو نیسیسٹیز آف لائف پرووائڈ کی کہ جو کسی مسلمان نے کبھی نہیں کی، مرتد ہو گئے، پھر گئے اپنے دین سے، کرسچینٹی میں چلے گئے، اس لیے کہ انہوں نے خرچ کیا۔ تو لوگوں کا دل جیتنے کے لیے ایک یہ میدان بھی ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ریسورس لگاؤ اللہ کی راہ میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اسے درگزر کیا جائے گا، لیکن اگر یہ پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، وہ سب کو معلوم ہے۔ اب مقصد بتا دیا، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی اور مددگار ہے۔ اسلام میں جنگ کا مقصد بتا دیا گیا، اللہ کے دین کی اشاعت ہے، اللہ کے دین کا پروپوگیشن ہے، مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی ہے ان آیات کے ذریعے قرآن نے۔ جنگ کا مقصد بتا دیا گیا کہ جنگ کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس خطے کے اوپر، دنیا کے اوپر نظام اسلام نافذ ہو جائے۔ کسی پر جنگ کرنے کا مقصد ظلم کرنے کا مقصد نہیں ہے، کسی کی اپنی پرسنل گلوری نہیں ہے، کسی کی اپنی پرسنل فتح نہیں ہے، صرف امن قائم کرنا مقصد ہے۔ سورہ انفال میں آپ کو فتح منانے کے آداب بھی مل جائیں گے کہ فتح کے نشے میں، فتح کے شوق میں اپنی ذات کو اعلیٰ نہ سمجھنے لگنا، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوفینسو اینڈ ڈیفینسو دونوں جنگیں لڑی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا جنگ احزاب ڈیفینسو تھی اور جنگ بدر اوفینسو تھی، لیکن مقصد یاد رکھیں، سب جنگوں کا مقصد کیا تھا؟ ہیو وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس۔ اور بدر کے لیے آپ کو بتا دیا کہ بدر کی پلاننگ مسلمانوں نے کی نہیں تھی، یہ تو مارکا پیش آ گیا اللہ کے حکم سے۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان لائے ہو۔ اور اس چیز پر فیصلے کے روز، یعنی دونوں فوجوں کے مٹ بھیڑ کے دن، ہم نے اپنے بندے کی مدد کی تھی۔ اچھا، یہاں سے دسواں پارہ شروع ہو گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز، یعنی دونوں فوجوں کے مٹ بھیڑ کے دن، ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی۔ تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ میں اور آپ بھی اسلام کے لیے کوئی اپنا حصہ ڈال سکیں. اس وقت کہیں کوئی جنگ نہیں ہو رہی, اس وقت کہیں کوئی قتال نہیں ہو رہا, لیکن مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ مسلمان اپنی کوالٹیز کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی کیپیبلٹیز کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں. بالکل جیسے دعا کریں کہ اسلام ایک مشین ہے اور اس مشین میں مجھے ایک پرزے کی طرح اللہ فٹ کر دے, جہاں جا کر میں اپنا کام بہترین طریقے سے ادا کروں اور میرے اندر تقویٰ باقی رہے. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک آپ کی اور میری قربانی کوئی ویلیو نہیں رکھتی اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے. اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے نزدیک تم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو والنٹیئر کریں, والنٹیئر اللہ تعالیٰ آپ کو کرنے کا موقع دے گا, اللہ آپ کے لیے اپرچونیٹیز کھولے گا. پہلے تو اپنے آپ کو قرآن سننے اور پڑھنے کے لیے فارغ کریں, اور جب آپ ایک دفعہ, آپ میں سے جو لوگ قرآن پڑھ چکے ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی راہ میں کام کرنے والوں کے ساتھ اس مشین کا حصہ بن جائیں, والنٹیئر ورک کریں, تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو اور مجھے جو ہے ایک کام کرنے والا بندہ بنا کر اٹھائے, ایک متقی بندہ بنا کر اٹھائے, بیکار بندہ بنا کر نہ اٹھائے, کچرا اور کاغذ کی طرح ان قوموں کو جن کو اٹھائے گا جن پر عذاب آئے تھے ان کے برابر نہ اٹھائے. یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے, لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے. اللہ نے حق و باطل کا مارکہ کیوں کرایا؟ وجہ بتا دی, تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھیں آپ کس وجہ سے زندہ ہیں؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو مہلت دی ہے زندگی کی کیوں دی ہے؟ آخر بہت سے لوگوں کو رمضان نصیب نہیں ہوا جو پچھلے سال تھے. میں ہوں زندہ, میں ہوں رمضان میں, میں ہوں قرآن کے سامنے, میں ہوں نمازوں میں, میں ہوں روزے کے ساتھ, میں ہوں تراویح میں. کیوں؟ کیا اللہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے؟ کیا اللہ چاہ رہا ہے کہ میں اب بھی اپنی مہلت سے فائدہ اٹھا لوں؟ کیا اللہ چاہ رہا ہے کہ میں اب بھی اس اسلام کی گرتی ہوئی عمارت کو کھڑا کرنے میں اپنا رول پلے کر دوں؟ یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے مجاہد بنا دے. اور یاد کرو وہ وقت جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا, اور اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے, لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا, یقیناً وہ سینوں کے حال تک جانتا ہے. بتا دیا, سٹیٹسٹکس پر بہت اعتبار جو ہے وہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے. اپنی ہیڈ کاؤنٹ مینٹیلٹی نہ بناؤ. اللہ تعالیٰ نے کافر قوم کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی تھی کہ وہ نمبر میں زیادہ ہیں, مگر اصل حقیقت ان کی کچھ اور ہے. اللہ نے بتا دیا, اللہ تو فرشتوں سے مدد کرے گا, گھبرانا نہیں. اللہ ہر میدان میں چاہتا ہے کہ ہم ہیڈ کاؤنٹ کی فکر نہ کریں. کتنے لوگ, آپ نے اکثر, آپ اپنے گھر جاتے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ کسی فرینڈ کو بتائیں کہ میں درس میں جاتی ہوں, سب سے پہلے سوال پوچھتے ہیں کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے لوگ آتے ہیں وہاں پہ. آپ نماز پڑھ کر آئیں تراویح سے, پوچھیں گے آپ سے مسجد بھری ہوئی تھی, خالی تھی, آئے آئے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا, میں اس لیے نہیں گئی. ہیڈ کاؤنٹ کی فکر, اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے اللہ کی راہ میں کوئی بھی نہ آئے, مجھے تو نکلنا ہے, مجھے تو اللہ سے ہم کلام ہونا ہے اس کتاب کے ذریعے, مجھے تو حق ادا کرنا ہے, مجھے تو اپنا وقت لگانا ہے, مجھے تو اپنی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے. اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا, تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ دونوں کا آپس میں جو ہے مقابلہ ہو, اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی جب فیصلہ کر لیا جہاد کرنے کا, بس پھر ہمت کریں اور جہاد کر لیں. کوئی بھی جہاد ہو, ہر میدان میں کامیابی کا طریقہ اس آیت نمبر 46 سے 49 میں بتا دیا گیا. پہلی بات کیا ہے؟ فیصلہ کر لیں پھر جم جائیں, اور تیسرا رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں. یہ تین کام آپ کو اور مجھے کرنے کی ضرورت ہے, اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد رکھیں, اپنے مقصد کو فریش کرتے رہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو, اللہ کو کثرت سے یاد کرو, توقع ہے کہ تمہیں فتح نصیب ہوگی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, آپس میں جھگڑو نہیں, ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو, یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اسکالرز کہتے ہیں ہر میدان میں دنیا کے دنیا کے ہر اینگل میں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ پانچ چیزیں اپنے پلے سے باندھ لیں، اپنا روٹین بنا لیں، آپ کو کامیابی مل جائے گی. بس اصل کاز سے نہ ہٹیے گا. کامیابی مقصد نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصد ہونی چاہیے. اور کیا نہ کرو، ان لوگوں سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے نکلے تھے، یعنی وہ کفار مکہ جو کہ بڑے اپنی تیاری کے ساتھ نکلے تھے. تو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اتراتے ہوئے نہ نکلیں. ہم تو بڑے ماڈسٹ، ہم تو بڑے متقی ہیں، ہم تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، یوں چلے لٹھ مار انداز میں، دوپٹہ اٹھایا، چادر اٹھائی، ہم تو چلے قرآن پڑھنے. نہیں، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، یعنی ان کا گلیمر جو تھا وہ اس کے ساتھ نکلے تھے، ڈھول بجاتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے، تالیاں پیٹتے ہوئے. ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی، شیطان نے ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. شیطان نے تو یہ اس طرح اشارہ کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا، ہاتھ چھوڑ کر بھاگ گیا، اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. کیا کہہ رہا ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے. پہلے جو اللہ کی نافرمانی پر وہاں تک چلا کر لے آیا، جذبات ان کے بھڑکا کر ان کو وہاں تک جنگ کے لیے لے آیا، اب کہہ رہا ہے انی اخاف اللہ. یہ شیطان کا معاملہ ہے، شیطان اللہ سے صرف ڈرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے تقویٰ کی ڈیفینیشن میں یہ بات دیکھی تھی کہ تقویٰ کیا ہے، کسی پوٹینشیل ڈینجر کے خلاف اپنا پریکاشنری سٹیپ اٹھا لینا. مثال کے طور پر آپ کو ڈر پہلے آئے گا، یہ ڈر تو پہلا ایلیمنٹ ہے تقویٰ کے اندر، لیکن وہ ڈر پھر آپ کو عمل میں دوڑائے گا. اس لیے مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، مسلمان اس ڈر کے بعد اپنے لیے عمل کی راہ تلاش کرتا ہے. آپ اپنے گھر کا دروازہ رات کو 3 بجے اٹھ کر چیک کرتی ہیں، ایسے آپ کو خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں لاک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. چور کا ڈر، وہ چور کا ڈر آپ کو لتھارجک نہیں بناتا، بلکہ آپ کیا کرتی ہیں، آپ اٹھ کر جاتی ہیں، کنڈی چیک کرتی ہیں، اپنا لاک چیک کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے اب صحیح ہے. آپ نے پریکاشنری سٹیپ لیا، شیطان اسی سٹیج پر آ کے رک گیا. اس لیے اس کے پاس تقویٰ نہیں ہے، صرف ڈرتا ہے. انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط مبتلا کر دیا ہے. لک ایٹ دیز فینیٹکس، آج کل جیسے کہا جاتا ہے، دیز ملاس، دیز درسیز خواتین، دیز ننجاس. پتہ نہیں کیوں ننجا کیوں کہتے ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی ہے. حالانکہ جو ننجا والا وہ نقاب ننجا ڈٹل لگاتا تھا، وہ تو اتنا ایونجرز کی طرح کا ہوتا ہے. وہ تو ایونجرز دیکھے آپ لوگوں نے، جو ایونجرز کو انہوں نے نقاب لگایا ہے، پاکستان کا پہلا کارٹون جو بنا تھا، جو ایونجرز کو انہوں نے نقاب لگایا ہے وہ نقاب ہے ننجا ٹرٹل والا. ہم تو اپنے بچوں میں ننجا ٹرٹل دیکھتے تھے، ہمیں بڑا مزہ آتا تھا. بےچارے ویسے ننجا کو بدنام کر دیا، جگہ جگہ جو ہے وہ ننجا یاد آ جاتا ہے سب کو. بالکل وہی انداز ہے کہ ان کو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر دیا ہے. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. مومن کا سارا توکل اسباب پر نہیں ہوتا، اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. مومن کا توکل اسباب پر نہیں، اپنے خلوص پر اور اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. آسائش میں نہیں لگتا، بلکہ اس کا سارا فوکس ہوتا ہے دعا کرنا، عبادت کرنا، خلوص کے ساتھ آگے بڑھ جانا. کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یعنی جب ان کی جان قبض کرتے تھے اس موقع کے اوپر، ان کو سیدھا سیدھا جہنم کا راستہ دکھا دیتے تھے. یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں کی پیشگی مہیا کر رکھا ہے، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے. انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. فرشتے اور روح اور فرشتے جو ہیں یہ عالم الغیب کی چیز ہیں. آج میں اور آپ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. اسی طرح سے عذاب قبر کو یہاں پہ جو ذکر کیا گیا کہ تم جلنے کی سزا کا مزہ چکھو، یہ ان کے عذاب قبر کی طرف سکالرز کہتے ہیں اشارہ ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا. کس وقت تک نہیں بدلتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ کی صفات پر غور، اللہ کی قربت کا سبب بنتا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. یعنی انسانوں کے معاملے سے قوموں کا معاملہ جو ہے بتا دیا گیا کہ مختلف ہوتا ہے. گناہوں بھری زندگی کے باوجود ہو سکتا ہے کسی انسان کو دنیا میں سزا جو ہے وہ نہ ملے, اور قوموں کو بھی ہو سکتا ہے کہ ڈھیل ملتی جائے ملتی جائے ملتی جائے ملتی جائے, لیکن اللہ تعالیٰ آخر وہ رسی جو ہے اس کو کھینچ لیتا ہے. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا, تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا, پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا, پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑ ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں رکھتے. پس اگر یہ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ جو ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو, یعنی وہ اپنا عہد پورا نہ کرے, اوپر سے تو دوستی کا ہاتھ بڑھائے اندر سے سازش کرے تمہارے خلاف, اوپر سے معاہدہ کرے اندر سے تمہارے دشمن کے ساتھ مل جائے, تو اس معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو. انٹرنیشنل پالیسی بتا دی گئی, یہاں بتا دیا گیا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے تو پھر تم اس کے ساتھ اپنا معاملہ ختم کر سکتے ہو. ہمارے ہاں اگر آپ کو لگے کہ کوئی اوپر سے تو آپ کو ایڈ دیتا ہے لیکن اندر ہی اندر جو ہے وہ آپ کی پیٹ میں چھرا گھومتا ہے, تو آپ اس کے ساتھ اپنے سارے معاملات جو ہیں انٹرنیشنل لیول کے ختم کر سکتے ہیں. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے, یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے, اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں تیار رکھو. یعنی پوری قوت کے ساتھ تیاری کرو, اور اس قوت کا تم اگر ڈسپلے کرتے ہو تو یہ اترانے کے اندر نہیں آئے گا, دشمن کو دکھانے کے لیے آئے گا. تو نیوکلیئر ویپن کا آج کے دور میں اسکالرز کہتے ہیں رکھنا, ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ رکھنا, یہ بالکل جو ہے مناسب ہے اور اس کی بالکل اجازت ہے. نیوکلیئر ویپن اس لیے رکھنا تاکہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ آپ کے اوپر جو ہے حملہ کرے, اور طاقت کا اظہار اس لیے کرنا جیسے ہمارے یہاں 23 مارچ کو ہوتی ہے پریڈ, اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف طاقت کا اظہار کیا جاتا ہے, اس کی اجازت ہے تاکہ دشمن جو ہے وہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے, تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں پلٹا کر دیا جائے گا, اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ, اور اللہ پر بھروسہ کرو, یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے, اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے, وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے اور اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی. یہاں مومنوں سے مراد صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا اشارہ سمجھا کرتے تھے. مسلمانوں کو امت بن کر دکھایا گیا, اور اس میں سب سے پہلے جو ماڈل انسان تھے وہ صحابہ تھے. انہوں نے قرآن اور احادیث پر بہترین طریقے سے عمل کیا, اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ آج ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں, بالکل جیسے صحابہ کے مواخات کے ذریعے جڑے تھے, برادرہڈ میں جڑے تھے, ایک دوسرے سے محبت اور اثار ہوئی تھی, تو دو چیزوں کو تھام لیں, قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. انشاءاللہ مسلمان امت جڑ کر کھڑی ہو جائے گی. اور اپنی الفت کا مین جو سپریم پرسنالٹی رکھیں وہ اللہ کی ذات رکھیں. میں کیوں لوگوں سے محبت کروں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اپنی امت میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہو. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے تھے, مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے, یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے. اللہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے. اللہ نے دل جوڑے. اللہ میری اور آپ کی زندگیوں میں دل جوڑے گا کیسے؟ ایک طریقہ اور بھی ہے. زیادہ تر ہمارے دل پھٹتے ہیں ہمارے رشتہ داروں سے, ہمارے دوستوں سے ہمارے دل نہیں خراب ہوتے, ہمارے ملنے والوں سے, دور دور سے ملنے والوں کے, کبھی کبھی ملنے والوں سے ہمارے دل خراب نہیں ہوتے, ہمارے اپنے رشتہ داروں سے دل خراب ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف کر لیں.
جب آپ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں مصروف رہیں گے تو آپ کو گھریلو سیاست کے اندر پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا, اور جب ٹائم نہیں ملے گا تو آپ کے معاملات انشاءاللہ سب کے ساتھ درست رہیں گے. آپ اپنا حق ادا کریں گی, مصروف ہو جائیں گی, اپنا حق ادا کریں گی, مصروف ہو جائیں گی. آپ زندگی کے بڑے بڑے ایشوز کو خاموشی سے ہینڈل کر جائیں گی, آپ کے لیے بڑے بڑے مسائل, اس لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ کو پتا چلا کہ آپ کے گھر میں آپ کی جٹھانی کے ماسی نے ان کے ساتھ کوئی بات غلط کی ہے. اب اگر آپ گھر میں فارغ بیٹھی ہوں گی تو آپ اور آپ کی جٹھانی بیٹھ کر گھنٹوں اس کو ڈسکس کرتی رہیں گی, وہ ایسے آئی تھی, ایسے دوپٹہ پکڑا, ایسے کھڑی ہوئی, کمر پر ہاتھ رکھا, اتنا پکچر پوسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر آپ کو جانا ہے مثال کے طور پر قرآن کی کلاس میں, آپ کہیں گے اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ اس کو ہدایت دے, اچھا میں چلتی ہوں, پھر ملتے ہیں شام میں, بات ختم. آپ نے اس کی نوکرانی کے لیے دعا بھی کر دی, ان کو صبر کی تلقین بھی کر دی اور اپنے کام پہ چل پڑے. تو اگر الفت ڈالنا چاہتے ہیں ہم, تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو پازیٹو ایکٹیویٹیز میں آپ انوالو کر لیں, اللہ آپ کا ظرف اعلیٰ کر دے گا انشاءاللہ. پھر الفت, جو مختلف آپ کو احادیث سے معاملات ملتے ہیں کہ الفت کیسے پیدا ہوتی ہے, اسکالرز کہتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرنے سے الفت پیدا ہوتی ہے, ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنے سے الفت پیدا ہوتی ہے, ایک دوسرے کو کھانا کھلانے سے الفت پیدا ہوتی ہے, تانا نہ دینے سے الفت پیدا ہوتی ہے, یعنی آپ کسی کو تانا نہ دیں, اس سے بھی انشاءاللہ دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہوگی, اور دوسروں کی خدمت کرنے سے بھی الفت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مومنوں کے دل جوڑنے میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل و ایمان کے لیے بس اللہ کافی ہے, بس اللہ کی فکر کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومنوں کو جنگ پر ابھارو. کہاں چھپائیں گے اس آیت کو؟ اللہ کے رسول نے تو اس بات کو عمل میں کر کے دکھا دیا, قرآن میں یہ آیت لکھی ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ نے یہ تھوڑی کہا ہے جنگ کرو, اللہ نے کہا ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہے سب سے بڑا جہاد وہ ہے جو تم اپنے نفس سے کرو. یہاں کیا لکھا ہے؟ مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہاں پر یہ حقیقت بتا دی, اور ہم پہلے بھی بات کر آئے ہیں کہ چاہے ڈیفنسو وار ہو چاہے اوفینسو وار ہو, امن قائم کرنے کے لیے, اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جنگ لڑی جا سکتی ہے, حقیقت بتا دی گئی ہے. لا تکون فتنتن, اگر آپ کا نیت ہے تو انشاءاللہ وہ جنگ آپ کو جو ہے جہاد کا اور قتال کا اجر دے گی. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے, اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اچھا, اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے, پس اگر تم میں 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر, اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے, اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. بدر کے بعد بہت سے لوگ مسلمان ہوئے مگر ان میں ابھی بھی کمزوری تھی, تو صحابہ کی بات یہاں پر نہیں کی گئی بلکہ یہ ان کی بات ہے کہ اگر وہ کچھ کمزوری تم میں ہے تو اگر تم 100 ہو تو 200 پر بھاری آؤ گے. صحابہ کا معاملہ تو وہی تھا جو پہلے بیان کر دیا گیا. یہاں ان مسلمانوں کی بات ہے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے مدینہ میں اور ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی. کسی نبی کے لیے زیبہ نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے. بدر میں جو قیدی آئے تھے ان کی طرف اشارہ آئے گا. تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے, اللہ غالب اور حکیم ہے. یہاں بتا دیا گیا کہ جو قیدی آئے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ رکھا جائے. اللہ کی طرف سے اللہ کی منشا تو یہ تھی کہ ان کو جنگ کے دوران ہی قتل کر کے ختم کر دیا جاتا تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جاتی. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لے لیا گیا ہے. یعنی قیدیوں تک کو اسلام انسینٹیو دیتا ہے, قیدیوں تک کو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ پلٹ آؤ اللہ کے دین کی طرف, پلٹ آؤ اللہ کی طرف, وہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. کوئی ایسا دین ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت؟ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. قرآن ایسی کتاب ہے جو انسانیت کی تربیت کی کتاب ہے, قیدیوں تک کی تربیت کر رہی ہے. لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت رکھتے ہیں یعنی ٹریٹر ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں, چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جن لوگوں نے
ایمان قبول کیا اور ہجرت کی. اب ہجرت کا ذکر آ رہا ہے, اسٹرگلنگ ٹو دا اٹموسٹ جہاد کی بات ہے. جنہوں نے ایمان قبول کیا, ہجرت کی, اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دیں, جانیں لڑائیں, یعنی خوب کوششیں کی, اپنے مال کھپائے. انصار کی طرف اجازت ہے کہ انہوں نے برادرہڈ کا پورا پورا مظاہرہ کیا. مسلمان جب ان کے پاس آئے, انہوں نے اپنے گھروں کے دو حصے کر دیے, اپنے کاروبار کے دو حصے کر دیے, اپنے باغات کے دو حصے کر دیے. کسی کی دو بیویاں تھیں تو اس نے ایک بیوی جو تھی اس کو طلاق دے کر اپنے بھائی کو دے دی, ان کی طرف اشارہ ہے. اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی, ان کی مدد کی, وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں آ نہیں گئے, تو ان سے تمہاری ولایت کا کوئی تعلق نہیں. یعنی اب اگر تمہارا کوئی بھی رشتہ دار مدینہ کے علاوہ مکہ میں رہ گیا ہے, تو اب ان کا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو مسلمان تھے وہ مدینہ میں آ گئے تاکہ مسلمان ایک جگہ آ کر امت بنے, اسٹرینتھ بنے, اور مسلمانوں کے اندر جسمانی مضبوطی آئے, جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر جائیں. اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر کے بتا دیا یہاں پر کہ اگر تمہارے کچھ رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں تو یا تو وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں, یا پھر وہ ان سے تم سے اپنا تعلق ختم کر دیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے, لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے, یعنی تم اگر معاہدوں کا احترام نہ کرو گے, تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہجرت کی بات کر دی. جہاں تک ہجرت کی بات ہے, آپ کی اور میری ہجرت جو ہے یوں سمجھ لیں جسمانی ہجرت نہیں ہے, اس لیے کہ آج کوئی بھی دارالاسلام ایز سچ نہیں ہے. تو آپ اور میں جسمانی ہجرت تو نہیں کرتے, آپ کی اور میری ذہنی ہجرت ہوتی ہے, آپ کی اور میری عقیدے کی ہجرت ہوتی ہے, آپ کی اور میری سوچ اور عادات کی ہجرت ہوتی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی, بتا دیا گیا, جنہوں نے واقعی کوششیں کی. کیسی کوششیں کی اللہ جانتا ہے. اگر آپ نے اپنی عادات کو بدلنے کی اللہ کی خاطر کوشش کی ہے, اللہ جانتا ہے. یہ جو عادتیں ہوتی ہیں یہ بالکل پنجروں کی طرح ہوتی ہیں. ان پنجروں سے, ان کیجز سے آپ کو اپنے آپ کو آزاد کرانا ہوتا ہے, اور خاص طور پر اگر یہ عادتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے اندر بنی ہوئی ہیں. تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ان سے آزاد کرانا ہے, اور ان سے آزاد کرانے کی چابی قرآن ہے. اگر ہم اپنی عادت, غلط عادت کے کیج کو کھولنا چاہتے ہیں تو قرآن کی چابی استعمال کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسٹرینتھ دے دے گا. اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں, ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے. یعنی ہجرت کا مرحلہ چل رہا ہوتا ہے, اس کی طرف ذکر ہے انصار اور مہاجرین کی طرف, اور بہترین رزق ہے. جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے, تمہارے ساتھ مل کر جہاد کرنے لگے, اور وہ بھی تم میں شامل ہیں, مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کے نزدیک تمہارے جو رشتہ دار ہیں وہ تمہارے زیادہ حقدار ہیں. ان اللہ بکل شیءٍ علیم, یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ سورت اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر پیدا ہوئی ہے, اس کے لیے انہوں نے کہا تھا. اچھا جی, اب آئیے آگے اگلی سورت, سورہ توبہ, جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو تھا وہ تکمیل کو پہنچ رہا تھا, جب اسلام کا غلبہ عرب میں پورا ہو رہا تھا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا, پلٹنا, رجوع کرنا, اور شروع ہوتی ہے یہ لفظ برات سے. برات کا مطلب ہوتا ہے بیزاری. براءتم من اللہ ورسولی الی الذین عاہدتم من المشرکین. اعلان برات ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چر پھر لو, اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. اطلاع عام ہے, اسلام نے اعلان کرتے ہی ان کو پکڑنا نہیں شروع کر دیا تھا, بلکہ ان کو ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا. ان کو آپشن دیا تھا کفار کو فتح مکہ سے کے ٹائم پیریڈ میں, کہ یا تو وہ ایمان لے آئیں یا وہ جو ہیں چلے جائیں, ورنہ پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ 3 آپشن کفار مکہ کو دیے گئے تھے جو اب تک مکہ میں موجود تھے, بالکل آخری غلبے کے وقت میں, کہ یا تو ایمان لے آئیں, یا مکہ چھوڑ دیں, یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے. یہ جو حج اکبر کا یہاں ذکر آیا یوم عرفہ کا ذکر ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جو یوم عرفہ کا دن تھا حج اکبر جس کو کہا گیا اس دن جمعہ نہیں تھا. ہمارے ہاں غلط کانسیپٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کا حج ہو تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں, حالانکہ حج اصغر ہے عمرہ, حج اکبر ہے آپ کا حج چاہے وہ ہفتے کے کسی بھی دن پر آئے. اور اس کا رسول بھی, اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے, اور جو منہ پھیرتے ہو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے, پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی. آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں دو طرح کے کفار ہیں, ایک دین کا اسلام, جو دین اسلام کی حقیقت جانتے ہیں مگر انکاری ہیں, اور ایک ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کو صحیح مانتے ہیں لیکن ایمان قبول نہیں کرتے. آپ کو آج بھی اس طرح کے کفار مل جائیں گے, اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی یعنی نیوٹرل رہے, تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو, کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے. سورہ انفال میں بدر کا ذکر تھا, اور سورہ توبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اختتام کا ذکر ہے, یعنی آپ کا مشن اختتام کو پہنچ رہا ہے, اور یہ وہ وقت تھا جب عرب کے اندر اسلام جو تھا وہ اپنا پورے کا پورا غلبہ حاصل کر چکا تھا. 9 ہجری کا حج ہو چکا تھا, فتح مکہ ہو چکا تھا, صلح حدیبیہ ہو چکی تھی. تو سورہ توبہ میں آپ کو اس ساری سیاست کا ذکر ملے گا, انٹرنیشنل پالیٹکس کا ذکر ملتا ہے. بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ, اور انہیں پکڑو اور گھیرو, اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو, اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے, پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے. آپ دیکھیں یہ وہ مشرکین ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کی, جنہوں نے مکہ میں مسلمانوں پر ٹارچر کیا, جنہوں نے ان کے پیچھے رہ جانے والے رشتہ داروں کو اذیتیں دیں, جنہوں نے مسلمان غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا, لیکن اسلام کا جسٹس دیکھیں. اگر یہ بدلنا چاہ رہے ہیں, اگر یہ معافی مانگنا چاہ رہے ہیں, اگر یہ پلٹنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو اللہ کی آیات سناؤ. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے, یعنی انکریج کیا جا رہا ہے ان کو, تمہارے ساتھ سیدھے کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا. تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو, کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے, جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں, اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی, پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کر کھڑے ہو گئے. بہت برے کرتوت ہیں, انہم سا اما کانو یا عملون, بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے. کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا, اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے. بتا دیا گیا مسلمان انتقام لینے کے لیے جنگ نہیں کر رہے تھے, اگر مسلمان انتقام لینے کے لیے جنگ کر رہے ہوتے تو ان کے ساتھ بہت سخت معاملہ کرتے. بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. آج بھی اگر ہم اسلام کی پروجیکشن چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنا کریڈٹ چھوڑنا ہوگا, لوگوں کو کریڈٹ دینا ہوگا. جب یہ آیات آئیں کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, اور یہ دینی بھائی کس کو کہا جا رہا ہے, کفار مکہ کو, جنہوں نے اتنا ٹارچر اور اتنی اذیت کی تھی, کہا یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اس آیت کے بعد کسی صحابی نے یہ نہیں سوال کیا کیسے ہمارے برابر ہو گئے, ہم نے تو اتنی قربانیاں دی, ہم نے تو اتنے ظلم سہے, انہوں نے تو ہمیں اتنا ٹارچر کیا, ہم نے تو جان مال قربان کیے, ہم نے اپنے گھر بار چھوڑے, ہم نے اپنا شہر چھوڑا, آبائی شہر چھوڑا. کسی نے سوال نہیں کیا, بلکہ الٹا انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت ان سب کی تربیت کی. اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں, اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنا شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو, کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں, شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے. کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اللہ سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا، اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور دانا ہے۔ مومنوں کے دل الزام کا غلبہ دیکھ کر ٹھنڈے ہوتے ہیں، انتقام لے کر ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ یہ ہیں مسلمان، ان سے سیکھیں۔ انتقام لے کر دل ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ ایک جواب بھی اگر میں نے اپنی جٹھانی کو دینا تھا، دیورانی کو دینا تھا، جو اس نے مجھے سنایا تھا کسی محفل میں طنز کا جملہ، پوری نماز ہم نے گزار دی اس طنز کے جملے کا جواب ڈھونڈنے کے لیے، اب آئے گی نا میرے سامنے، اب یہ کہوں گی، اور پوری نماز میں ہم الفاظ کی کنسٹرکشن کرتے رہے، کیا کہوں گی، یہ کہوں گی، نہیں یہ کہوں گی، نہیں یہ کہوں گی، بائی دا ٹائم سلام پھیر دیا، پتا چلا کہ اچھا نماز ختم ہو گئی۔ تو یہ ہمارا حال ہے، مسلمان ایسے نہیں ہوتے، مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دین پر چلتا دیکھ کر۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، نئے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ کلمہ پڑھ لینا جنت کی ممبر شپ لینے کے لیے برابر نہ ہوگا، ابھی تمہیں ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہہ دیا یہاں پر کہ ابھی کہ تم نے کیسے فیصلہ کر لیا، کیا تم نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تو جو نئے مسلمان آئے ہیں ان کو بھی ایڈریس کر کے کہہ دیا گیا کہ ابھی تمہاری آزمائش ہوگی، ابھی اللہ جو ہے وہ تمہارا امتحان لے گا، پھر جنت کی ممبرشپ تمہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ان ساری ہسٹوریکل فگرز کے ساتھ، ہم اپنی اس تاریخ کے ساتھ اپنے لیے سبق ڈھونڈنے کے لیے بہترین مواقع جو ہیں وہ تلاش بھی کریں، اور جو ہمارے سامنے سبق آ جائے اس کو ہم اپنے عمل میں لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ، صحت کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہم سب کا یہاں آنا اور جنہوں نے گیدرنگ کو ارینج کیا ان کا یہ ارینج کرنا اللہ قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔